طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
مدنی مذاکرہ۔
اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں 3 سال کی عمر کا تھا کہ رات کے وقت اٹھا تو دیکھا کہ ماموں نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا، کیا تو اس اللہ کو یاد نہیں کرتا جس نے تجھے پیدا فرمایا ہے؟ میں نے پوچھا، میں اسے کس طرح یاد کروں؟ فرمایا، جب رات سونے لگو تو دل میں 3 مرتبہ کہو، اللہ پاک میرے ساتھ ہے، اللہ پاک مجھے دیکھتا ہے، اللہ پاک میرا گواہ ہے۔ تو بزرگ فرماتے کہ میں اسی طرح دل میں پڑھتا اور ماموں جان کو بتاتا، تو وہ پڑھنے کی تعداد یعنی نمبر بڑھاتے گئے۔ جب 1 سال گزر گیا تو میرے ماموں جان رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میں نے جو کچھ تمہیں سکھایا ہے اسے مرنے تک ہمیشہ پڑھتے رہنا، انشاءاللہ یہ تمہیں دنیا و آخرت میں فائدہ دے گا۔ پھر میں کئی سال اکیلے میں یہ پڑھتا رہا۔ پھر ایک دن میرے ماموں جان رحمت اللہ علیہ نے میرا نام لے کر فرمایا، اے سہل، اللہ پاک جس شخص کے ساتھ ہو اسے دیکھتا ہو اور اس کا گواہ ہو، کیا وہ اس کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، لہذا تم اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ۔ اس واقعے کو بیان کرنے والے لکھتے ہیں، یہ اتنے بڑے بزرگ بن گئے کہ اللہ پاک کی دیوی طاقت سے 25-25 دن میں 1 مرتبہ کھانا کھاتے اور باقی ساری زندگی نمک کھائے بغیر زندہ بھی رہے۔ حالانکہ زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ نمک کھانا ضروری ہے۔ یہ ان کی کرامتی حضرت سیدنا سہیل تستری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جو بہت بڑے ولی اللہ تھے اور صدیق کے درجے پر فائز تھے۔ صدیق یہ ولیوں کی سب سے اعلیٰ قسم ہے، سب سے سپر کوالٹی۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ درس ملا کہ اللہ پاک اپنے علم و قدرت یعنی طاقت کے لحاظ سے ہمارے قریب ہے، ہمیں دیکھتا ہے، ہماری ہر بات کو اچھی طرح جانتا ہے، سب کی ہر بات کو سنتا ہے، یہاں تک کہ جو ہم سوچتے ہیں اور جو باتیں ہمارے دل میں ہوتی ہیں ان سب کو بھی اچھی طرح جانتا ہے۔ لہذا ہمیں اللہ پاک سے ہر وقت ڈرنا چاہیے اور برے کاموں سے بچنا چاہیے۔ یہ جملہ یاد کر لیں، اللہ پاک میرے ساتھ ہے، اللہ پاک مجھے دیکھتا ہے۔ یہ جملے انشاءاللہ ہمیں ہر برائی اور گناہ سے بچانے میں مدد کرے گا۔ نماز کی پابندی کرتے اور کرواتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
ماشاء اللہ حسن بتا، مجھے اللہ پڑھ کے دم کرنے۔
اللہ
جزاک اللہ خیرا۔
پاپا جان، اللہ پڑھ کے دم کرنا فائدہ ہے؟
الحمدللہ، وہ فائدہ نہیں ہوتا، اللہ پاک کے نام میں بڑی برکت ہے، الفاظ میں تو بڑی برکت ہوتی ہے۔ اب جیسے کوئی کہے کہ آپ شیر ہیں شیر تو وہ کیسا خوشی ہوگی, آپ گجے گجے تو اس کو برا لگے گا, تو جب اس الفاظ میں وہ ہے اثر تو اللہ کے نام پر کتنا اثر ہوگا. تو جس منہ سے اللہ نام بولیں گے تو اس منہ سے جو ہوا نکلے گی وہ برکت والی ہوگی, اللہ بیماری بھی دور کر دے گا اس سے چاہے گا. تو اب قرآن پڑھ کر دم کیا تو اس سے بھی تو فائدہ ہوتا ہے کہ اب وہ جو ہوا ہے وہ قرآن پڑھنے کے بعد جو نکلی تو وہ مطلب برکت والی ہو جاتی ہے. جیسے کہ پھولوں سے ہوا ٹکرائے گی تو خوشبو والی ہو جائے گی. اچھا اسی طرح قرآن کو چھو کر جو ہوا نکلتی ہے وہ بھی شفا والی ہوتی ہے. اللہ کے نیک بندوں سے چھو کر جو ہوا نکلے گی وہ بھی برکت والی ہوگی, اور کعبہ شریف کو جو چھو کر نکلے گی وہ بھی برکت والی ہوگی, اور سبز سبز گنبد کو چھو کر چوم کر جو ہوا نکلے گی وہ بھی برکت والی ہوگی. بات کیا ہے
العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله
الصلاه والسلام عليك يا رسول الله
وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله
وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله
الصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله. رساله جائز درود والسلام پیج نمبر 2 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 3 جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملتا رہے گا, جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ اعتکاف نفل جو ہے یہ ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا پانی پینا نیاز کھانا یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. اگر کھانا پینا مسجد میں سامنے آ گیا اعتکاف کی نیت کی نہیں تھی تو صرف کھانے پینے کے اعتکاف کی نیت نہیں کر سکتے, البتہ ثواب کی نیت سے کر سکتے تو کر لیجئے. اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کر لیجئے اور کچھ ذکر و درود وغیرہ کر لیجئے, چاہیں تو بارہ بار درود شریف پڑھ لیں, اب کھانے پینے سونے میں حرج نہیں. صلو علی الحبیب محمد. 1442 ہجری کے جمادی الاخری جو کہ ماہ صدیق اکبر بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ, اس کی آج تیسری رات ہے تھرڈ نائٹ. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی, بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائے, مجھے آئے مائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں. شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
معاشرے میں مختلف قسم کے افراد ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو امیر ہوتے ہیں پیسے والے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے. اب والدین اپنے بچوں کو مہنگی گاڑیاں، کھلونے وغیرہ لے کر دیتے ہیں، اور بچے بڑی خوشی خوشی آ کر دکھاتے ہیں، اور جو بچے افورڈ نہیں کر سکتے اب وہ ضد کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں. تو ایسے میں ماں باپ اپنے بچوں کو کیا سمجھائیں؟ اور ایک اور بات یہاں آتی ہے کہ یہ کشمکش، یہ کمپٹیشن، یہ مقابلہ، یہ تو ساری زندگی کی کہانی ہے. اب وہ بچہ تعلیمی ادارے میں جائے گا، وہاں مختلف قسم کے دوست ہوں گے. وہ بچہ کاروبار میں، جاب میں جائے گا، وہاں پر بھی یہ کشمکش، کمپٹیشن تو چلتی رہے گی. تو ایسے میں امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ آپ ارشاد فرمائیے اس کا کوئی پکا پکا حل اور سولوشن، کہ ماں باپ کس انداز سے اپنے بچوں کو سمجھائیں، اور اس معاشرے میں رہتے ہوئے ایک انسان سکون قلب کس طرح حاصل کرے.
سبحان اللہ، بڑا جامع سوال ہے. اس میں ظاہر ہے کہ ماں باپ کی تربیت کون کرے گا؟ ماں باپ کی تربیت ہوگی تو بچوں کی تربیت یہ کر سکیں گے. یہاں تو آوے گا آوائی بگڑا ہوئے، تربیت جیسی کوئی صورت ہے نہیں. اب یہ کھلونے کی تو ہم سمجھے، جیسے کہ پھل پڑوسی لایا، پھل اپنے بچوں کے لیے یا اپنے گھر کے لیے، تو اس کے لیے یہ ترغیب ہے کہ وہ پڑوسیوں کو بھی دے. اگر پڑوسیوں کو نہیں دے سکتا، نہیں دینا چاہتا، نہیں دے سکتا، تو کم از کم چھلکے ایسی جگہ نہ ڈالے جہاں پڑوسیوں کے بچے دیکھیں اور اس کی طرف للچائیں، ان کا دل مطلب جلے کہ ہم نہیں کھا سکتے یہ. تو یوں کھلونے بھی اگر پڑوسی جو ہے یہ چھپا کر رکھے اور بچے ان کے سامنے نہ کھیلیں، ایسا کوئی ماحول بنے، تو یہ کہ غریبوں کے بچوں کو ہرس پیدا نہیں ہوگی. لیکن ظاہر ایسا ہے نہیں، پڑوسیوں کے بچے بھی آتے ہیں، خاندان والوں کے بچے بھی آتے ہیں دوسرے گھر، تو وہ اس طرح کے کھلونے دیکھ کر وہ اپنے گھر میں بالکل ماں باپ سے مطالبہ کرتے ہوں گے. ماں باپ بےچارے کیسے سمجھا گئے، یہاں بڑی مشکل سے وہ دو ٹائم پیٹ بھر کے کھانا ملتا ہے، یہ تمہارے لیے اتنے قیمتی کھلونے ہم لائیں کہاں سے؟ تو اب یہ تو ایک ہے، مطلب یہ ہر معاملے میں اس طرح کا حساب کتاب ہے. اور اب وہ چھپانے والی بات تو نہیں ہے، الٹا ٹپ ٹاپ دکھانے والی بات ہے. ڈیکوریٹ لوگ اسی لیے کرتے ہیں ڈیکوریشن کہ لوگ دیکھیں. جب سے امام غزالی نے فرمایا نا کہ یہ جو مالدار لوگ سجاتے ہیں نا گھروں کو، ڈیکوریشن کرتے ہیں اور یہ سب، ان کو دیکھو مت، گھاس نہیں ڈالو، ان کو دیکھو گے نہیں تو آپ ہی صحیح ہو جائیں گے. تو اب یہ ظاہر ہے ہم بھی دیکھتے ہیں، یہ ہو ماں وا یہ کتنے کا لیا ہے، اور یہ کیسا ہے، یہ کہاں کا ہے، انڈین پاکستان ہے یا باہر کا ہے، یہ کیسے آتا ہے، کہاں سے ملتا ہے. اب پیسے بیچتے ہیں، اپنی جیب میں پھوٹی بادام نہیں ہے، لیکن پنچایت ساری کرنی ہے سوال جواب. تو وہ جو مالدار سمجھتا ہے کہ میرا بڑا ہے نا سر بڑا ہوا ہے، اور وہ پھول رہا ہوتا ہے اور پھر دو چار کیا پانچ پچیس اور شو پیس ڈال کے وہ دبیڑ دے گا. غریب بھوکے مر رہے ہیں، جشن ولادت کا بلب جلائیں گے نا تو سب کو غریب یاد آتے ہیں. وہ غریبوں کو دینا چاہیے، بےچاروں کو، مریضوں کا علاج کرانا چاہیے، بالکل کرانا چاہیے، غریبوں کو بالکل کھلانا چاہیے. لیکن یہ کہ جشن ولادت کا بلب اتار کر ہی کھلاؤ گے ظاہر، یا اپنے کروڑوں روپے کے شو پیس جو گھروں میں رکھے ہوئے، لاکھوں کروڑوں کے پلنگ اور سوفے اور خدا جانے کیسی کیسی آسائشوں کی چیزیں لوگوں نے اپنے بنگلوز میں ڈالی ہوئی ہیں، ان کو نکال کر غریبوں کو دو نا، ان پر کچھ بھی نہیں. بلکہ اسی طرح کے لوگ کہیں گے اب یہ موبائل فون چار لاکھ روپے کا موبائل فون ہاتھ میں ہے اور جشن ولادت کے بلبوں پر تبصرہ ہو رہا ہے. بارہ بلب جو میں نے 112 روپے کے لا کر لگائے ہوئے نا، اس میں تبصرہ ہو رہا ہے یار یہ غریب کو جانے چاہیے، اس میں لگانے نہیں چاہیے. تو اپنے چار لاکھ کا موبائل بیچ کر ایک لاکھ والا لے یار، تین لاکھ دے دے غریبوں کو. یہ مثال دی، میرا موبائل فون جو میرے ہاتھ میں چار لاکھ کا نہیں ہے، تو ایسے سمجھانے کے لیے ارتیا کہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک انگلی اٹھاتے ہیں تو تین انگلی اپنی طرف کی آتی ہے، کہ تو اپنے آپ کو دیکھ تو کیا کر رہا ہے. تو بہرحال یہ کہ اب چونکہ حالات ایسے ہیں
جو ہر معاملے میں ہے کہ اس طرح کے دوستیوں میں تو پیسے والے دوست جو ہوتے ہیں یہ تھوڑا ہے ٹپ ٹاپ اور حساب کتاب کرتے ہیں, نوٹ بھی نکالیں گے ہوٹل میں جائیں گے مل کے تو نیا نوٹ نکالیں گے کڑک کڑک, مطلب سب نمائشی انداز ہے, بلبلا ہوتا ہے نمائشی ہوتا ہے پھٹ جاتا ہے کچھ بھی نہیں رہتا, بس اللہ تعالیٰ اپنا خوف عطا کرے, ہمیں سادگی عطا کرے اور عاجزی نصیب کرے اور کم پر قناعت کرنے والا دل دے دے, تھوڑے پر ہم کو صبر آ جائے, ورنہ ہر طرف یہ نعرہ لگیا لگا رہا ہے حل میں مزید حل میں مزید, بس اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے. شیٹ جی کو فکر تھی ایک ایک کے دس دس کیجئے موت آ پہنچی مسٹر جان واپس کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کسی مسلمان کو فریب دینا بری عادت ہے, دنیاوی فائدے کے لیے ایسا کرنا کیسا؟
دنیاوی فائدہ ہو یا دینی فائدہ ہو, دھوکہ دینے کی تو اجازت ہے ہی نہیں نا, دھوکہ دینا یہ تو ظاہر ہے کہ مسلمان تو مسلمان, غیر مسلم کو بھی دھوکہ دینا جائز نہیں ہے, وہ جنگ کی صورت الگ ہے, جنگ میں دھوکہ دینا وہ ایک وہ اس کے الگ اپنے مسائل ہیں, عام جو روزمرہ کی زندگی میں ہمارے یہاں وہ دھوکہ دیا جاتا ہے تو یہ نہیں دے سکتے, نہ مسلمان کو نہ غیر مسلم کو, کسی کو بھی نہیں دے سکتے, جو دیتے ہیں وہ گناہگار ہوتے ہیں, احادیث مبارکہ میں اس کی سختی سے ممانعت ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, من غش فلیس منا, یعنی جس نے دھوکا دیا وہ ہم میں سے نہیں. ایک اور حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے دھوکا دیا وہ ہم میں سے نہیں اور مکر کرنے والا اور دھوکا دینے والا جہنم میں ہے. اللہ کریم ہمیں جہنم کی آگ سے بچا کر جنت الفردوس کے باغ میں محبوب کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے, آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب.
ہمارے یہاں اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے ایک معیار بنایا ہوا ہے کہ دھوکا اگر ہے تو یہ تو بہت ہی معمولی سی ایک چھوٹی سی تو بات کی تھی, تو کیا اس کا کوئی پیمانہ ہوگا کہ دھوکا کتنا بڑا, یعنی کسی کو لاکھوں روپے لوٹے تو دھوکا کہلائے گا, یا کس طرح کا معیار ہوگا؟
بات چھوٹی بڑی میں کیا, اس میں کیا ایک کلمہ پڑا تو کافر مسلمان ہو گیا, چھوٹی بظاہر کم الفاظ ہے, نکاح میں قبول کہہ دیا قبول ہے نکاح ہو گیا, طلاق ہو گئی طلاق ہے نا, جو اس کی جو اسباب پائے جائے, خالی میں نے جیسے لفظ طلاق کہا یا کسی نے کہا طلاق وہ نہیں, جنہیں اپنی عورت کو کہا طلاق تجھے تین طلاق یا تجھے ایک طلاق, تجھے طلاق کہا نا, تو یہ تھوڑے تھوڑے الفاظ میں تو ہوتا ہے, کسی کو گالی دی ایک ہی گالی دی, دیکھے کوئی ٹرائی کرے تو پتا چلے گا ایک لفظ میں کیا ہوتا ہے, سر پھٹتا ہے یا سر میں گولی لگتی ہے, ایسے ایسے الفاظ بھی ہوتے ہیں جان چلی جائے, تو دھوکا دھوکا ہے اور گناہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد رفیع ہے, میری عمر 7 سال ہے, کیا میری نماز مسجد میں فرض ہے یا پھر میں گھر میں پڑھا کروں؟
مسجد یہ نماز فرض نہیں ہے, 7 سال کی عمر میں اگر نماز پڑھنا آتی ہے سیکھ گئے اچھی طرح پڑھ سکتے ہیں تو, اور مسجد میں اگر بچہ ایسا ہے کہ وہ نجاست وغیرہ نہیں کرتا نا, اس کا ظن غالب پر تو لا نہیں سکتے, مسجد میں بچے کو لانا گناہ, اور ظن غالب نہیں ہے لیکن بہرحال یہ کہ خطرہ ہوتا ہے بعض اوقات, تو بہرحال یہ کہ 7 سال کا بچہ ایسا نہیں ہوتا, اب اتفاق ہے کوئی اس کو ایسا مرض لگا ہوا ہے کہ جس سے وہ اس کو ہوش نہیں رہتا پیشاب وغیرہ کرنے کا, تو پھر تو اس کو مسجد میں نہ لایا جائے, تو عام طور پر 7 سال کا بچہ جو سمجھدار ہوتا ہے. تو اب اس کو مسجد میں نماز پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی, شرارتی تو نہیں ہے, لوگوں کو تنگ تو نہیں کرے گا, اڑا اڑی تو نہیں کرے گا. بچے 7 سال سے بڑے بڑے ہوتے ہیں, یہ مسجد میں شور ڈالتے ہیں کہ نہ کچھ پڑھتے ہیں نہ کسی کو پڑھنے دیتے ہیں.
7 اور 8 سال کے بچوں کے حوالے سے مسجد میں آنے سے, تو ایسے بچے جو جس کی کوئی عدا تو آپ نے بیان فرمائی دی تھی, تو ان کی یوں ممانعت تو نہیں کی جائے گی؟ ان کو وہ اگر آتے ہیں اور مسجد کے اندر کوئی اس طرح کا شور شرابہ بھی نہیں ہے اور ان سے نجاست اور اس طرح کے بھی یہ غالب نہیں ہوتا, تو ان کو مسجد میں آنے دیا جائے گا؟ بلکہ یہ ایسے جو سمجھدار بچے کہلاتے ہیں, تو نابالغ سمجھدار کی اذان بھی صحیح ہی شمار کی ہے اور اس کو تسلیم کیا گیا, مانا گیا, تو مسجد میں بھی آنے سے ان کو نہیں روکا جائے گا, الا یہ کہ خارجی وجہ یعنی آپس کی نمازیوں کو تنگ کرنا, دوسروں کی نمازوں میں ڈسٹربنگ پیدا کرنا, تو ظاہر ہے وہ تو لازمی طور پر ان کو روکا جائے گا. لیکن عام جو اس طرح کے بچے ہیں وہ اگر آتے ہیں اور آ کر جو ان کے نماز کے احکام ہیں اس کے مطابق نماز پڑھتے ہیں تو بالکل اجازت دی جائے گی.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
فیس بک پیج پر بھی سوالات کا سلسلہ ہے, اور الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں شعبہ تعلیم پاکستان ان کے ریجن اور زون ذمہ داران بھی 3 دن کے لیے یہاں پر ان کی نشست ہے, وہ حاضر بھی ہیں.
مرحبا, اہلا وسہلا, ان کو تو ویلکم سمجھواتا ہوں شاید زیادہ, ویلکم, موسٹ ویلکم,
ماشاءاللہ. سوال فیس بک پیج پر آیا ہے ہمیں کہ عورت کس حد تک بال کاٹ کر چھوٹے کر سکتی ہے؟
عورت کو بال کاٹنے کی اجازت نہیں ہے, یہ جو پیچھے کے بال ہیں نا ان کو کندھوں سے انہیں اوپر کاٹ کر دینا, کندھوں سے اوپر آ گئے تب تو یہ تو حرام ہے, مردوں کی نقل ہے. کندھوں سے نیچے عورت کو بال رکھنے, اب کندھوں کے نیچے اگر کاٹے, کندھوں کے نیچے سے کاٹے, اب اس سلسلے میں اب پتا پہلے سنت سے یہ فتویٰ, عورتوں کو اپنے سر کے بال اس قدر چھوٹے کروانا کہ جس سے مردوں سے مشابہت ہو, ناجائز ہو, حرام ہے. اسی طرح فاسقہ عورتوں کی طرح بطور فیشن بال کٹوانا بھی منع ہے. ہاں بال بہت لمبے ہو جانے کی صورت میں اس قدر کاٹے نا اس سے مردوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو, جس طرح عموماً کنارے کاٹ کر برابر کیے جاتے, یہ جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایک اور سوال ہمیں ملا ہے کہ کیا قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانے کے بعد قسم واپس نہیں لی جا سکتی؟
سر وہ ایسا ہے کہ قرآن پر خالی ہاتھ رکھنا یہ قسم نہیں ہے, یہ الگ بات ہے قسم کو یہ زیادہ موقع کر دے, واپس لینے نہ لینے کا تو اس کا جیسے قسم کھا لی کسی نے کہ کل میں ناشتہ نہیں کروں گا, قسم کھا لی, اب اس کو واپس لینے کی صورت تو یہی ہے کہ کل کھانا کھا لے اور اس کا کفارہ دے دے, اگر کھائے بغیر نہیں چلتا, اسی مجبوری آ گئی ہے, یوں یہ واپس اب مستقبل کے لیے کھائی تو اب یہ کہ وہ ایسا نہیں کہ بچے تھو 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 کر لیتے, تھوئی نہیں ہوتی اس میں, یا کفارہ, وہ بھی کفارہ بھی کب جب قسم توڑی, تو ورنہ تو پوری کرے.
اس قسم کو پھر واپسی تو یوں نہیں لیا جا سکتا.
جی جی.
اب یمین مناقدہ یعنی آئندہ کسی کام کے کرنے اور نہ کرنے کی جو قسم اٹھائی گئی ہے, تو اب اس کی وہی صورت ہے کہ اس کو قسم کو اگر پورا نہیں کیا جائے گا تو اس پر وہ کفارہ ہی لازم آئے گا. البتہ یہ اس میں ضرور ہے کہ بعض قسمیں جن کو شریعت خود فرماتی ہے کہ اگر بھلائی دوسرے کام میں, خود نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ کسی نے قسم اٹھائی اور خیر اس قسم کے پورا نہ کرنے میں ہے, تو اس کو چاہیے پھر قسم توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کر دے. تو وہ ایک الگ اس کی یہ صورتیں بنے گی، کون سی قسم پوری کی جائے اور کون سی قسم پوری نہ کی جائے، بلکہ ان کو توڑ دے اور اس کا جو کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 10 صدقہ فطر 10 مختلف لوگوں میں ایک ایک صدقہ فطر ان کو دینا، یہ اس کا کفارہ ادا کریں.
اچھا توڑنے کے لیے یہ ہے کہ وہ عمل کر گزرے،
جی
یہ ہے نا؟
جی جی.
خالی نیت کر لینے لگے میں اب قسم توڑتا ہوں کفارہ دے دیا، یہ کافی نہیں.
کفارے کی ادائیگی ہی قسم ٹوٹنے کے بعد ہے.
جی جی. وہ ٹوٹے گی صورت میں کہ وہ کام کر لیا، مثلا وہی میں نے مثال دی کہ ناشتہ نہیں کروں گا، اب ناشتہ کیا تو قسم ٹوٹی،
قسم ٹوٹ گئی،
آپ کفارہ دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
فیس بک پیج پر ہی نبیل احمد سوال کر رہے ہیں کہ میں پاکستان ریلوے میں گارڈ ہوں اور میں قصر پڑھوں یا پوری نماز پڑھوں، البنی سفر میں رہتے ہوں گے، اس حوالے سے پوچھ رہے ہیں.
شرعی سفر اگر اس کا ان کا ہے تو اپنی آبادی سے باہر نکلتے ہی مسافر تو ہو جائیں گے، جبکہ ظاہر 15 دن تو رکنا ہی نہیں ہے ان کو، یا نہ اس سے زیادہ رکنا ہے، وہاں جانا لگا رہتا ہے. جیسے ہی اپنی آبادی سے باہر ہوں گے، اور سفر بھی ان کا طویل ہے، اگر 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر ہے اور 15 دن رات سے، وہ بھیا کہ وہاں 92 کلومیٹر سے زیادہ کا ان کا سفر ہے، وہ شرعی سفر جس کو بولتے ہیں، تو اگر یہ شرعی سفر ہے تو آبادی سے، اپنے شہر کی آبادی سے نکلتے ہی یہ مسافر ہوئے، اب یہ وہاں قصر پڑھیں گے. جب اپنی آبادی میں داخل ہو جائیں گے تو پوری پڑھیں گے. آدھے گھنٹے کے لیے اپنی آبادی میں داخل ہوئے، اپنی آبادی میں آ گئے تو اب یہ پوری پڑھنی ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. فیس بک پیج پر ایک اور بھی سوال ہے کہ آفس میں کرسی پر بیٹھ کر جوتے پہنے قرآن پڑھنا کیسا؟
جوتے پہنے بھی اگر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کی بہرحال اجازت ہے.
چلتے چلتے بھی تو قرآن پڑھ سکتے ہیں جبکہ وہ دھیان نہ بٹے، گندی جگہوں سے گزرے تو نہ پڑے، تو ظاہر عام طور پہ آدمی جوتے پہن کر ہی تو باہر ہوتا ہے نا، سڑکوں پہ روڈوں پہ.
اب یہ ایک الگ بات ہے، یہ فرما رہے ہیں کہ آفس ٹائم میں ان کو تلاوت بھی کرنی ہے، تو یہ جو ان کی ڈیوٹی ٹائم ہے اور کیا ان کا کام کاج ہے، تو اس کے حوالے سے یہ غور کریں.
یہ خارجی سبب ہے کہ واقعی اگر وہ ڈیوٹی میں تو تلاوت کرے یا فون پر بات کرے، وہ سب میں پھر عرف دیکھا جائے گا اور وہاں کیا قانون ہے کیا معمول ہے وہ سب دیکھ کر ہی جواب بنے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اگر کسی شخص کی اپنے داماد سے غلط فہمیاں ہو جائیں تو گھر کی خواتین کافی ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، تو کسی کا اس طرح کا سوال تھا کہ اگر داماد سے غلط فہمیاں ہو جائیں تو والد صاحب کا ذہن کیسے بنایا جائے؟
اب غلط فہمی کیسی ہے یہ تو ابزار بتانے والی باتیں نہیں ہوتی، جب تک کوئی شرعی دلیل نہ ہو اس وقت تک کسی کے بارے میں کوئی گمان تو قائم کر نہیں سکتے. پھر یہ کہ حدیث پاک میں یہ حکم ہے، ظنوا بالمؤمن خیرا، مومن کے بارے میں اچھا گمان قائم کرو. مومن کے بارے میں اچھا گمان قائم کرنا اچھی عبادت میں سے ہے، حسن الظن من حسن العبادہ، اس طرح مطلب ہے کہ اس کے بارے میں حسن ظن رکھے. اگر کوئی یہ غلط فہمی ایسی ہے کسی برے کام کی طرف اس کو منسوب ہونے کی، اس کو مطلب وہم آتے ہیں وسوسے آتے ہیں، تو اس پر یہ کہ اس کو یہ کرنا پڑے گا. مومن کا کام جو ہے، مسلمان کا ہر کام جو ہے نا، حسن ظن پر حمل کرنا یہ واجب ہے. یعنی اس میں سے یہ پہلو ڈھونڈنا پڑے گا کہ نہیں نہیں وہ ایسا نہیں ہے، جبکہ کوئی واضح صورت نہ ہو، کوئی قرینہ نہ ہو اس کے برائی کرنے کا، خالی سن لیتے ہیں یا ویسے خیال آ جاتا ہے کہ نہیں نہیں یار ایسا لگتا ہے، میں چہرے سے پہچان لیتا ہوں میرے ایسا لگتا ہے، تو ایسا یہ ہو یا نہ ہو تو خراب ہو گیا، ایسی پیشن گوئی کر کے یہ بدگمانی میری نہیں ہے تو کس کو بدگمانی بولتے ہیں؟ خالی چہرہ دیکھ کر اس کو ایک عام آدمی بول دے کہ یہ فلاں گناہ میں پڑا ہوا ہے، کوئی اولیاء کرام پیشن گوئی فرمائے وہ کسی کی اصلاح کے لیے کسی حکمت کہتے ہیں تو وہ ایک الگ باب ہے. جس سے انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو وضو جب لوگ کرتے تھے تو ان کے گناہ جھڑتے ہیں نا ہاتھ دھونے میں، یہ ہاتھ پاؤں منہ دھوتے ہیں تو منہ کے گناہ، ہاتھ کے گناہ، آنکھوں کے گناہ یہ جھڑ رہے ہوتے ہیں. امام اعظم کو یہ گناہ نظر آتے تھے امام حنیفہ کو، تو کسی سے فرمایا کہ شراب سے توبہ کر لو، کسی سے فرمایا ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لو، اس طرح وہ توبہ کروائی آپ نے بازوں کو. پھر اللہ تعالی سے دعا فرمائی کہ یا اللہ میرے سے یہ کشف جو ہے یہ دور ہو جائے کہ میں مومنوں کے بارے میں مجھے ان کے گناہ نہ پتا چلے، پردہ رہے. تو پھر وہ کیفیت آپ کی جاتی رہی. ایک تو امام ابو حنیفہ کی یہ صورتحال تھی کہ اس طرح بطور کرامت بھی گناہ نظر آتے تھے لوگوں کے، تو آپ نے یہ دعا کر دی کہ یہ کرامت نہ واپس لے لے، کہ مسلمان کے تعلق سے میرا سینہ صاف رہے. ایک طرف ہم حنفی کہلانے والے ہم لوگ ہیں کہ مسلمانوں کے گناہوں کی ٹو میں پڑتے کہ پتا چلے کہ کرتا کیا ہے. اور یہاں وہی داماد والا جو ہے کہ وسوسے آتے ہیں یا غلط فہمیاں ہیں، تو یہ بھی غور کرے گی امام اعظم کا کیا کردار تھا، کیا عمل تھا اور میرا کیا عمل ہے، کہ میں خواہ ایک مسلمان کے بارے میں کیا کیا مطلب لے کے دل میں بیٹھ جاتا ہوں، پھر اس کو یقین بھی کر لیتے ہیں، پھر اتنا بھی پتا نہیں ہوتا نا. اگر بولو نا شریع ثبوت تو بولے گا یہ بات ثبوت ہے، کوئی کون سا ثبوت ہے، مجھے اس نے بولا تھا. ارے اس نے بولا تھا شریع ثبوت، اس کو تھوڑی بولتے ہیں. تو وہ شریع گواہ ہو اور جیسا فیل ہوتا، جیسے مثلا دو مسلمان گواہی دے انہوں نے دیکھا ہو یا کوئی اس طرح کی صورتیں ہوتی ہیں مرد مسلمان دو، تو یہ پھر ظاہر یہ علماء فیصلہ کریں گے اس کی گواہی قبول کریں گے نہیں کریں گے. وہ اب وہ عدالتیں جو شرعی عدالتیں ہوا کرتی تھی مسلمانوں کے عروج کے دور میں جب عملی کیفیات تھی، تو اب وہ صورتیں تو ہے نہیں. اسلامی عدالت جو واقعی جس کو قرآن و حدیث کی عدالت کہا جائے، میری معلومات میں دنیا میں شاید کہیں بھی نہیں ہے 100% جس کو بولتے ہیں نا اسلامی عدالت، کہ ہر فیصلہ قرآن و حدیث کے مطابق ہی ہو، میری معلومات میں نہیں ہے. کچھ نہ کچھ قوانین آگے پیچھے کے داخل کیے ہوئے ہوتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
یہاں امیر علیہ السلام
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر علیہ السلام سے عرض ہے کہ جس طرح سوال میں ظاہر ہوا تھا کہ مطلب جیسے سسر داماد کے متعلق اپنے کو ایسے ریمارکس دیتا ہے، تو یہاں معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ بابا جب اولاد بڑی ہو جائے اور ایک والد کے متعلق کوئی بھی دوسرا شخص اگر ایسے منفی یعنی نیگیٹو جب کمنٹس دیتا ہے تو اولاد کے دل میں بھی اس کی نفرت بیٹھ جاتی کہنے والے کی کہ میرے والد صاحب کے متعلق ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں. تو آپ کو اگر اس معاملے میں بھی اگر ہماری کوئی تربیت ہو کہ اس طرح کی گفتگو کرنے سے سامنے والے کے اوپر بھی امپریشن خراب پڑتا ہے،
بہت ساری تباہیاں مچتی ہیں خالی اولاد پہ نہیں. کوئی بھی سمجھدار مسلمان ہوگا نا وہ بھی نفرت کرے گا، گھن کھائے گا یار کیسا آدمی ہے. تو اس طرح مطلب کسی کی برائی کرنے سے فائدے کا کوئی پہلو نہیں ہے، نقصان نقصان نقصان، غیبت تہمت تہمت، پھر وہ بغض و عناد پیدا ہوتا ہے دل میں، کینہ پیدا ہوتا ہے. جیسے وہ اولاد کی آپ نے مثال دی کہ اولاد کہاں برداشت کرے گی کہ میرے باپ کی یہ برائیاں کرتا ہے، صحیح آدمی نہیں ہے. بلکہ ویسے ہی کوئی برائی کرے نا کسی کی تو وہ آدمی اچھا نہیں لگتا. یہ تو تجربہ ہے کہ کسی نے ایسے شخصوں سے واسطہ پڑا ہے کہ جب دیکھو وہ غیبت کر رہے ہوں گے تو پھر کترا کر نکلنا پڑتا ہے کہ یار ابھی چر ہو جائے گا، وہ ایسا یہ ایسا وہ ایسا، یہ اپنے آپ کو دیکھتا نہیں، سمجھ برے لگتا ہے، یہ اچھا ہے. یہ بہت بہت بری عادت ہے، یہ ہوتی ہے کچھ لوگوں کی عادت، ان کو کھانا ہضم ہوتا نہیں جب تک یہ برائی نہ کر لے. بہت بری صفت ہے، یہ اسے توبہ کرنی چاہیے اور توبہ کے تقاضے پورے کرنے چاہیے. بس ایک چپ سو سکھ قفل مدینہ لگا رہے کاش. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال ہمارے پاس ایس ایم ایس کے ذریعے ہے کہ کیا حقے کا پانی پینا جائز ہے؟
کا پانی بھی ناپاک تو نہیں ہے، تمباکو ناپاک نہیں ہے، لیکن پانی کوئی پیتا ہو ایسا کبھی سنا نہیں ہے میں نے. بدبو ہو جاتی ہوگی تمباکو کی،
یہ بدبو ہوتی ہے.
ہاں پیے گا کون اس کو؟ تاہم ناپاک نہیں ہے، پیے تو اس کو ناجائز نہیں کہیں گے. تمباکو کھانا بھی تو ناجائز نہیں ہے نا، تو اس کا پانی پینے میں کوئی ناجائز تو نہیں کہیں گے، جبکہ کوئی اس میں نجاست نہ ہو یا کوئی اور وجہ نہ ہو. اب یہ کہ یہ صحت کے لیے مضر ہونا اس کا ثابت ہو تو وہ دمہ فرمائیں گے جیسے کہ کتنی مقدار میں پیا کیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
احمد رضا اتاری پرتگال سے عرض کر رہا ہوں. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جیسا کہ ہم اس وقت برف میں موجود ہیں اور سخت سردی ہے، اگر نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو کیا ہم برف کے اوپر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ برف پہ نماز ہو جائے گی؟
اگر برف اتنا سخت تہ جمی بھی ہے کہ جس میں پیشانی دھستی نہیں چلی جاتی، فرش کی طرح ہو گیا سخت، اس پہ تو حرج نہیں ہے نماز پڑھنے میں، سجدہ ہو جائے گا وہاں. اگر یہ کہ دبانے کی کیفیت یہ پیشانی کے جتنا دباؤ دبتی چلی جاتی ہے، گنجائش نہیں ہے مزید، تو یوں دبتی ہی چلی جاتی ہے، تو پھر نہیں پڑھ سکتے نماز ایسی جگہ پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد طاہر ہے، میں گلگت بلتستان سے بات کر رہا ہوں. میرے پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ نماز میں چھینک آنا اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے؟ ہر صحابی ہے نبی، جنتی جنتی، چار یار میں نبی، جنتی جنتی.
ماشاء اللہ، نماز کے اندر چھینک آنا یہ شیطان کی طرف سے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اس چٹائی پہ نجاست لگ جائے اس پہ پاک کرنے کا طریقہ ارشاد فرما دیئے گا.
اس کا ایک طریقہ تو یہ کہ چٹائی کو یعنی کہ بہتے پانی میں چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ظن غالب آ گیا کہ اب پانی نجاست کو بہا کر لے گیا ہوگا تو پاک ہوئی، یا اس کو اس طرح پکڑ کر یا کوئی بھی ترکیب سے لٹکا کر اس پر بالٹی سے، جگ سے، گلاس سے، یا پائپ سے، یا نل سے پانی بہایا جائے. ظن غالب آ جائے کہ پانی نجاست کو بہا کر لے گیا ہوگا، جب ظن غالب آ گیا تو اب یہ چٹائی پاک ہو گئی. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ ناپاک چٹائی جو ہے تو یہ اس میں عیب پیدا ہو گیا، اس کو بغیر بتائے بیچ نہیں سکتے. جیسے کسی مسلمان کو آپ نے چٹائی دے دی ناپاک، اور اگر آپ کہیں گے کہ یہ ناپاک ہے بھائی، اتنے کی یہ ناپاک ہے، تو گھن کھائے گا، خریدے گا نہیں آپ سے، تو یہ عیب ہے. ہاں اس کو بتا دیا ناپاک ہے تو بولے ٹھیک ہے، بھلے ناپاک ہے، کتنے کی ہے نا، وہ لے گیا. بتانے کے بعد لے گیا تو وہ جائز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اس وقت پیش کا ایک سوال ہے کہ نماز میں کھانسی اگر بہت زیادہ شروع ہو جائے تو کیا نماز توڑ سکتے ہیں؟
نماز توڑنے کا عذر تو نہیں، توڑنے کی ضرورت کیا، کھانستا رہے دم تو نہیں نکلے گا، اگر دم نکل گیا تو نماز خود ہی ٹوٹ گئی، توڑنے کی ضرورت نہیں پڑی. یعنی یہ سبب ہونا کہ نماز توڑنے کا، تو توڑ کے کیا کرے گا، توڑنے سے کھانسی رک تھوڑی جائے گی. اللہ اعلم، جیسے مفتی شفیق صاحب کوئی مزید رہنمائی فرمائے. تو
یہ طبیعت کی وجہ سے، اگر طبیعت کا تقاضے یہی اس وقت کھانسی ہو رہی ہے تو اس میں توڑنے والی تو کوئی بات نہیں ہے، اس نماز کو جاری رکھیں. یا میں یہ بھی آپ سے سوال کروں گا کہ یہ کچھ لوگوں کی ایک نفسیاتی طور پہ نہیں ہوتا کہ جیسے نماز میں جماعت کے ساتھ بھی ہیں تو سجدے سے قیام کی طرف جانا ہے تو پوری مسجد میں ٹھیک ٹھاک یہ کھانسی کی گونج پیدا ہوگی، اور پھر بعض کا تو ہو بھی رہا ہوتا ہے کہ شاید میرا گلا خراب ہے، اس کو تھوڑا سا اس کو کلیئر کر لیا جائے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ کئی بعض اوقات اس طرح کی ویسے ہی نماز میں سلسلہ جو ہے نا وہ بنائے ہوئے رکھتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟
اس میں نفسیاتی اثر بھی ہوتا ہوگا، دوسرا ہے کہ ایک کو کھانسی آتی تو دوسرے کو بھی آئے گی، ایک کو پیاس لگے گی دوسرے کو لگے گی، ایک کو پیشاب لگتا ہے تو یہ جب ساتھ ہوتے ہیں دوسرے کو بھی لگتا ہے، لائن میں لگ جاتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے مطلب. تو خاص کر رمضانوں میں زیادہ اس کا، تراوی میں، اب تراوی میں خود تو پڑھنی نہیں ہے، تلاوت کرنی نہیں ہوتی ہے، اب یہ ہوتے ہیں فارغ تو شاید یہ اس میں بعضوں کا ٹائم پاس کرتے ہوں گے خاص خاص کے، یا وہ کباب سموسے بولتے ہوں گے. تو یہ کہ کھانسی کو ویسے روکنا چاہیے نماز میں بھی، اور علاوہ نماز بھی اگر روکنا آسانی سے ممکن ہو نا تو روکنا ہی مناسب لگتا ہے، کہ بلا ضرورت ٹھاؤں ٹھاؤں کرنے سے ظاہر گلا جو ہے نا اس کو کوئی نفع ہوتا ہو ایسا کوئی یہ اس کی ورزش ہے گلے کی ایسا کہیں پڑھا سنا نہیں ہے. تو بعضوں کی عادت ہوتی ہے کھانستے رہیں گے کرتے رہیں گے، ناک پوچھتے رہیں گے، ناک میں انگلیاں گھماتے رہیں گے، یوں یوں کرتے رہیں گے، یہ عادت ہوتی ہے. کچھ نہ کچھ فضول عادت ہوتی ہے عام طور پر لوگوں کی، اور یہ جانوروں کی، صحیح بول رہا ہوں، جانور بھی ہوتی ہے، ایک جگہ کو جاتے رہیں گے تو یہ آدمی بھی ایک جگہ کو جاتا رہے گا، یہ کھجا کھجا کر پھر وہ اس جگہ واقعی خارش ہو جاتی ہے، یہ بھی تجربہ ہے. کھجاتے رہو تو اب کھجانا پڑے گا، اب نہیں کھجائیں گے تو مزہ نہیں آئے گا. اب یہ ناک کو یوں یوں نہیں کریں گے نا تو مزہ نہیں آئے گا، اب یہ کرتے رہو یوں، دوسرا گن کرتا ہو الٹی کرتا اس کو کرنے دو، آپ اپنا کام مت چھوڑو، یہ ڈیوٹی لگی ہوتی ہے لوگوں کی. حالانکہ ناک وغیرہ کو چھیڑنا جو ہے سب کے سامنے ویسے بھی نہیں مناسب، دوسرے کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، بولے گا کوئی بھی نہیں، ناک میں انگلیاں گھماتے رہتے ہیں اور یہ کان میں یوں 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 کرتے ہی رہتے ہیں مطلب بازو. پھر اگر حیا اور کم ہو گئی تو دیکھیں گے بھی انگلی کو دوسروں کے سامنے ہوگی، تو اس سے وہ سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے. کوئی نہیں بولتا اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ اس کو تکلیف نہیں ہو رہی، کوئی بھی جو بھی سمجھدار آدمی ہوگا تکلیف ہوگی، نہ سمجھے وہ بھی آپ کا بھائی ہے تو ٹھیک ہے، آپ کے بھائی کو بھی تکلیف ہوگی، جو خود کرتا ہے اس کو بھی تکلیف ہوگی یہ دیکھ کر دوسرے کا. اس لیے وہ اس سے اپنی شخصیت ڈیمیج ہوتی ہے، یہ میں آپ کو صحیح بولتا ہوں. اس طرح کی حرکتیں کرنے سے ایک آدمی کا جو عکس ہے نا وہ تھوڑا ڈیم ہوتا ہے دوسرے کے سامنے، وقار کے ایک طرح سے وقار اس کا جو ہے نا یہ سمجھو مجروح ہوتا ہے، اس لیے وہ درست رہے. پھر یہ کہ ہر حرکت ہر سکنت پر قیامت کے دن سوال، اللہ کریم آسانی کر دے. ہے مطلب بچنا بہت مشکل ہے ان چیزوں سے، بہت مشکل ہے، عادت جس کی پڑ جائے نا اسے رہا ہی نہیں جاتا، اور نیند میں بھی یہ دھندے کرتا ہوگا. نکالنے کوشش کرے آدمی، کوشش کرنے سے بعد آتے تھے نکل جاتی ہے، تکلف کے ساتھ کرے تو کوشش، ہاتھ روک لے پھر بھی جائے گا بار بار، پھر ہاتھ روک لے پھر روک لے پھر روک لے، تو عادت نکل سکتی ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی مذاکرے کے بارے، سبحان اللہ، کچھ ہفتے پہلے ایک مسئلے کو میں لے کر کافی پریشان تھا، سوچا کہ مدنی مذاکرے میں سوال کے ذریعے آپ سے اس کا حل معلوم کروں. الحمدللہ جیسے ہی میں گھر آیا مدنی چینل شروع تھا اور مدنی مذاکرہ بھی جاری تھا، اس سے پہلے میں کچھ سوال پوچھ کے ڈالتا، الحمدللہ خود ہی پہلے اس پر اسی کا جواب چل رہا تھا. اللہ مزید آپ کی عمر میں، علم میں، عمل میں خوف کو برکت عطا فرمائے، آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، اور آپ کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال کرتا ہے، آمین.
ماشاءاللہ ایک کثیر تعداد میں عاشقان رسول جو ہے وہ مدنی قافلوں میں بھی ہیں، اراکین شورا کی طرف سے بھی میسیجز ہیں، اور اس وقت جمع ہو کر بھی جو ہے وہ مختلف مقامات پر ہمارے اسلام میں مدنی مذاکرے میں شامل ہیں.
الحمدللہ ماشاءاللہ.
دار العلوم غوثیہ رضویہ،
جی سبحان اللہ، رشد الایمان،
جی
ڈجکوٹ، دار العلوم غوثیہ رضویہ رشد الایمان ڈجکوٹ فیصل آباد، حاجی جنید مدنی، ماشاء اللہ، یہ سارے سنی مدارس ہمارے ہی ہیں الحمد للہ، ماشاء اللہ، اللہ برکت دے. اس ادارے کو بھی اللہ پاک ترقی دے.
ہمارے عزیز جنید فرما رہے تھے جس طرح ہمارے طلبہ اکرام کا بیٹھ کر اس طرح جمع ہو کر دیکھنے کا سلسلہ ہے. الحمدللہ ان کی کوشش ہے کہ جہاں یہ جا رہے ہیں وہیں پر ہمارے ادارے والے بھی اس بات کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس طرح سلسلے کو جاری رکھیں گے.
انشاءاللہ الحمدللہ. پہلے بھی جب دعوت اسلامی شروع ہوئی نا, بالکل شروع کی بات کر رہا ہوں جب آپ لوگ بھی میرے ساتھ نہیں ہوتے تھے, تب بھی کئی بار ایسا ہوتا تھا ہم جا کر ہی مدارس میں ہی ٹھہرتے تھے. یہ ہم لوگوں کے مطلب اسلام کے براکیز ہے ایک طرح کے, یوں کہہ لیں جیسے قافلہ ہے پنجاب کے فلاں شہر گیا, فلاں شہر گیا, سندھ کے فلاں شہر گیا, تو ان کے مدرسوں میں جا کر ہم ٹھہرتے تھے. پشاور میں جا کر یکا توت میں ہم ٹھہرتے تھے, مولانا پیر محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ ان کے یہاں. سکھر میں جا کر ٹھہرتے تھے, مفتی سکھر مولانا محمد حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ ان کے یہاں ٹھہرتے تھے. اصلی گھی میں پکا کے کھلاتے تھے ہم کو, ایسی محبت کرتے تھے. مفتی سکھر کی بات کر رہا ہوں, اور میں یکات اس میں بھی بڑی مطلب شفقتیں ہوتی تھی مولانا پیر محمد چشتی صاحب کی. اسی طرح اور بھی میں یاد کرنے جاؤں تو مجھے سب کے نام یاد نہیں رہتے, مطلب کئی مدارس میں کئی دار العلوم میں جا جا کے ٹھہرا ہوں. ہمارا قافلہ ٹھہرا ہے, میں کیا ایک جگہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے, یہ کہاں تھا جس شہر کا تھوڑا کوئی کوئی یاد نہیں جاتا واقعہ. ہمارا ایک ہو گیا تھا تھوڑا حادثہ شاید, اور تھکے ہارے اور رات کو بیان بھی تھا, اور ہم کو ایک مدرسے میں ٹھہرایا, کسی کمرہ دیا بیچاروں نے ان کو. اب طلبہ اور یہ سب دیکھتے تھے یا نہیں, ہمارا قافلہ کیا خالی دیکھتے تھے, کوئی بولتا نہیں تھا کہ یہاں ٹھہرو وہاں رکو. تو پھر میں نے بولا یار ہم لوگوں کو جگہ نہیں ہے جہاں ہم تھوڑا پاؤں سیدھے کر سکے رات کو ہمارے بیان اور ہمارے اجتماع وغیرہ. پھر وہ ان کو تھوڑا میں نے تیزی دکھائی تھی اپنائیت میں, تو وہ پھر ان لوگوں نے آئیے آئیے اور یہ پھر وہ انتظام کیا تھا رکنے کا. تو یوں بھی کہیں کہیں چٹکلے ہوتے تھے. تو ویسے الحمدللہ یہ مدارس ہے تو یہ ایک آن بان شان ہے, یہیں سے علماء ملتے ہیں, مسجدوں کو امام ملتے ہیں, مؤذن ملتے ہیں. اگر یہ مدارس مائنس کر دیے جائیں نا تو معاشرے سے, تو پھر یہ مسجدیں خالی ہو جائے, نماز کون پڑھائے گا؟ سرمایہ دار آ کے تھوڑی پڑھائیں گے, ایم این اے تھوڑی پڑھائیں گے آ کے, یہ بھی امام ہی ڈھونڈیں گے کہ کہاں پڑھنا ہے جمعہ. تو الحمدللہ ہمارے مدارس کو مضبوط ہونا چاہیے, اللہ سب کو توفیق دے کے علماء کی خدمت کریں, مدارس کی خدمت کریں, ائمہ کرام کی خدمت کریں اور ان کو مضبوط کریں تاکہ یہ بڑھ چڑھ کر دین کی خدمت کریں. ہمارے موسی نہیں, ہماری مسجدیں آباد کرتے ہیں, ہمیں جمعہ پڑھاتے ہیں, عید پڑھاتے ہیں, پانچ وقتہ نمازیں پڑھاتے ہیں, انسان بناتے ہیں. عالم ہی تو انسان ہوتا ہے, صحیح بات تو یہی ہے, انسان بناتے ہیں, معاشرے میں انسان بنا کر یہ سپلائی کرتے ہیں, پرووائڈ کرتے ہیں ہم کو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ امام صاحب جو ایکسٹرا چھٹیاں کر لیتے ہیں اور تنخواہ بھی کم ہو, تنخواہ کم ہے اور چھٹیاں زیادہ کر لیتے ہیں, تو اس حوالے سے رہنمائی فرمائے کہ امام صاحب اپنی سیلری میں سے کٹوتی کروائیں گے یا نہیں؟ اگر تنخواہ کم ہے امام صاحب تو
جو بھی قانون ہے نا وہ قانون ہے, تنخواہ کم زیادہ وہ اپنی جگہ پر جو بھی طے ہو عرف کے مطابق, جو بھی ہو حساب کتاب تنخواہ کا. تو اب یہ کہ اتنی چھٹی, ایک چھٹی مہینے میں دو چھٹی, جو عرف ہو اتنی تو نہیں کٹے گی تنخواہ. اس کے علاوہ اگر چھٹیاں کرے گا تو تنخواہ تو کٹے گی, کمیٹی اپنی طرف سے اس کو معاف بھی نہیں کر سکتی. کمیٹی بولے کہ تو امام صاحب گھر پہ بیٹھ تنخواہ ہم دیتے رہیں گے, تو یہ قوم کے چندے میں سے اگر کمیٹی دے رہی ہے تنخواہ تو گناہگار ہوگی. ہاں اگر کوئی ایسی پارٹی ہے کہ جو ساری تنخواہ اپنے اوپر لے رہا ہے کہ امام کی تنخواہ میں دیتا ہوں, اب امام اس نے امام کو چھٹی دی ہے کہ ٹھیک ہے میں تنخواہ نہیں کاٹتا, وہ ایک الگ صورت ہے. لیکن ظاہر ہے کوئی امام کو اس لیے رکھتا نہیں مسجد میں کہ جب چاہے چھٹیاں کرے, پھر تو مسجد غیر آباد ہو جائے گی, تو پھر ایسے امام کو لوگ پھر چھٹی بھی دے دیتے, پوری چھٹی دے دیتے, چھٹیاں کرتا رہتا. تنخواہ کٹوا کر بھی چھٹی کرنا اس کی بھی ضرورت ہو تو ہوگا, باقی خامہ کا چھٹیاں کرتا ہو, تنخواہ کٹواتا ہو اور اپنا ٹھیا رکھتا ہو, یہاں سے میرے ماننے والے چاہنے والے آتے ہیں اور نذرانے مجھے دیتے ہیں, یا میرا آواز اور بیان اور خالی ایک ٹھیا بنا دیا ملاقات کا, وہ چھٹیاں کرتا رہے, تو یہ انداز بھی صحیح نہیں ہے. مسجد مسجد ہے, جب گھر کا نظام چلتا ہے, دکان کا نظام چلتا ہے, تو مسجد کے نظام میں اندھیر نگری چوپٹ راج کیوں؟ اس کا بھی بالکل جو درست خطوط پر نظام چلنا ضروری ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اگر آپ نے طلباء کرام کو فتح و رضی شریف پڑھنے کا ذہن دے تو آپ ارشاد فرمائے کس جلد سے ان کو مطالعہ کرنا چاہے, اس کے بارے میں کچھ مدنی کو ارشاد فرمائے.
پڑھنے کی کیفیات الگ الگ ہوتی ہیں, جذبات الگ الگ ہوتے ہیں, پھر معلومات یعنی اتنا ذہن ہونا, یہ بھی سب کا یکساں ذہن نہیں ہوتا, کوئی ذہین ہوتا ہے, کوئی کند ذہن ہوتا ہے, کوئی درمیانہ ہوتا ہے. ویسے دلچسپی جنرلی یہ ہوتی کہ جس میں عام مسائل ہوتے ہیں نا, دلچسپ مسائل ہوتے ہیں, جیسے وہ خزر و اباحت 21-22-23 جلد میں, یعنی کہ اس میں جو عام روزمرہ کے مسائل سمجھو ہیں, تو یہاں سے شروع کر دیں تو شاید یہ کہ اس کا دل لگے, بڑے دلچسپ اس میں مسائل ملیں گے جو عام ضرورت پڑتی رہتی ہے, تو یوں شروع کریں تو ایک چلتا رہے گا, گاڑی گیئر میں آئیے تو پھر آپ مدینے کی طرف اور اسپیڈ بڑھا دیں, مطالعہ کرتے رہے, اللہ برکت فتح اور رضویہ شریف, تو واقعی جس نے پڑھا اس نے کہہ سکتے کمال کیا, 30 جلدیں. تو اس کو سمجھنے کے لیے علماء سے رابطہ ضروری ہے, کیونکہ اس میں تو کئی مضامین ایسے کہ جن میں علماء بھی سمجھ نہیں سکتے, عام عالم نہیں سمجھ سکتا, یعنی کئی فنون اس میں ہیں فتح رضویہ میں, تو جب تک وہ فن نہیں آتا ہوگا تو وہ فتح رضویہ کا وہ مسائل سمجھ میں نہیں آئیں گے, لیکن بہرحال پڑھتا رہے, وہ علماء سے پوچھ پوچھ کر آگے بڑھتا رہے. بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو اب ان کی ضرورت نہیں ہوتی, جس کو مرجو بولتے ہیں, مرجو قول یہ بھی ہوتے ہیں, تو یہ اس لیے علماء کی محتاجی اس میں فتح رضویہ ہو یا بہار شریعت ہو یا کوئی مسائل کی کتاب ہو اس میں رہے گی, یعنی کہ ہر ایک میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ کتاب میں لکھا دیکھ کر بس اس کو نافذ کر دے کہ یہ فلاں کتاب میں نے پڑھا ہے, بس اللہ یہی ہے. 99% بھلے یہی ہے مسئلہ, لیکن مسئلہ وہ اپنی جگہ پر درست ہے, لیکن اب دور بدل گیا, تغیر زمان جس کو بولتے ہیں, جو بھی اسباب سکتہ ہوتے ہیں تو ان کے مطابق یہ فیصلہ کرے گا مفتی, اس لیے خالی کتاب پڑھ کر کوئی بولے گا اب ہم آفتاب میں سورج بن گیا اور مجھ سے بڑھ کر کوئی علامہ ہو تو آئے میدان میں, یہ نہیں ہے, یہ فن ہے اور یہ سیکھنے سے آتا ہے. مسائل بتانا یہ اتنا آسان نہیں ہے, ہر ایک بتا رہا ہے, مختلف چینلز پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں. اب مجھے شروع سے ابھی دیکھ لے, میں جب شروع ہوا تو میں کہتا گھبرایا ہوا تھا, کسی نے اگر نوٹ کیا ہو تو, بظاہر چھوٹے چھوٹے مسائل تھے, مجھے مطلب مطالعہ کیا ہوا سب کچھ کیا, لیکن بس ڈر رہا تھا یار کہ رونگ نمبر نہ لگ جائے, غلط نہ نکل جائے, تو میں یار مفتی صاحب کو آنے دو, مفتی صاحب کو آنے دو, پوچھتے ہیں اگر نوٹ کیا ہو تو. حالانکہ میرے تو یہ مفتی صاحب سب میرے بچے, یہ ان کی پیدائش سے پہلے میں مسائل بتاتا آ رہا ہوں, لیکن ڈرتا ہوں, یہ سب کو ڈرنا ہے کہ اگر ہم نے غلط مسئلہ بتا دیا تو آخرت میں پھنس جائیں گے, ادھر تو کون ہمیں پکڑے گا لیکن آخرت, سب کو ڈرنا چاہیے. لوگ بہت مسائل بتا رہے ہوتے ہیں, بڑے بوڑھے جو ہیں گھر کے وہ مسائل بتا رہے تھے, عام آدمی مسائل بتا رہے تھے جس کو دیکھو مفتی بنا پھرتا ہے, نہیں 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 ایسا نہیں کرنا ہے, ہم کو ڈرنا ہے اللہ تعالیٰ سے. ہمارے اکابرین جو تھے, جو بزرگان دین, وہ ڈرتے تھے, یعنی کہ حیاء العلوم میں تو یہاں تک کی بھی لکھے ہوئے کہ جیسے ایک بزرگ کو کسی نے جا کر مسئلہ دریافت کیا, عالم تھے تو رو پڑے, تو تمہیں کوئی یار ملا نہیں, میں ہی ملا کہ مجھے پوچھنے آ گئے, ڈر گیا کہ کہیں میرے سے غلطی نہ ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے بابا جان, میرا نام محمد آفتاب احمد رضا ہے اور ہم ملیر کے اندر بیکری ہے اور بیکری کے اندر کارخانہ ہے. پیارے بابا جان, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں میدے کا, اس میں رس وغیرہ ہے, پاپوں کا چورا اور میدا وغیرہ, جی پنکھا کھلا اڑتا ہے کہ پیر وغیرہ میں بھی آ رہا ہے یا زمین پہ بھی گرتا ہے وہ میدا, کہ اس سے ہم کیا گناہگار تو نہیں ہوں گے؟ اس کے بارے میں کیا حکم ہے, آپ ارشاد فرما دیں.
دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا.
اللہ برکت دے آپ سب کو, شریعت کے مطابق عمل کرتے رہے. اب یہ کہ آٹا تو اڑے گا, چکی میں آٹا پیستے ہیں تو آٹا اڑتا ہے, اس کو روکنے کی صورت نہیں ہوتی. ہاں جان بوجھ کر اگر کوئی ضائع کرتا ہے تو پاؤں میں آنا ایک الگ چیز ہے, جان بوجھ کر کوئی ضائع کرتا ہے تو یہ ضائع کرنا, یہ اگر کوئی مال اس کی کوئی قیمت بنتی ہے ایسا کوئی چیز ضائع کرتا ہے تو گناہگار ہے, ضائع نہیں کرنا چاہیے, باقی یہ اڑے گا تو صحیح اور اب پاؤں میں بھی آئے گا. بلکہ اب تو ہو سکتا ہے مشینیں آ گئی ہوں گی, ورنہ یہ جو ڈبل روٹیاں بناتے نا بیکریوں والے, تو میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ بڑے وہ ٹب وغیرہ ہوتے ہیں, ان میں یہ آٹا گونتے تھے, پاؤں سے گونتے تھے, ہاتھ سے نہیں, پاؤں سے یہ اس میں اچھل کود کرتے تھے. پانی کم بڑھ جاتا ہوتا ہوگا تو ان کا پسینہ جو ہے وہ کارآمد ہو جاتا ہوگا, اس میں کام کر جاتا ہوگا. پہلے یہ ترکیب تو تھی, آدمی دیکھ لے تو پھر ڈبل روٹی کھانے سے انکار کر دے, نہیں کھاتا. اب شاید مشینیں آ گئی ہوں گی, خدا بہتر جانے. تو اب یہ بھی ان کی مجبوری ہوتی ہوگی, اتنا زیادہ وہ گوند نہیں سکتے ہوں گے ہاتھ سے, تو یہ ٹانگوں سے گوندتے تھے. تاہم یہ کہ جو انہوں نے سوال کیا اس میں یہ کوئی بظاہر گناہ کی صورت نظر نہیں آئی, لیکن ضائع کرنے کا رواج بہت ہے, یہ ہے ضائع بہت کرتے ہیں, بیکریوں والے بھی کرتے ہوں گے عام طور پہ, جیسے سیمنٹ کا کام کرتے ہیں, بجری کا کام کرتے ہیں, بجری سیمنٹ یہ سب ضائع ہو رہا ہوتا ہے, ضرورت اتنی سی ہے اتنا بنا لیتے ہیں, زیادہ بنا لیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں. یہ جو جیسے ٹائلیں لگاتے ہیں تو خاص کر یہ ماربل ٹائلوں کا بھی یہ حل کرتے ہیں, ماربل کا بھی وہ یہ حل کرتے ہیں کہ جہاں پیس لگانا ہے دوسرے پیس ہوتے ہیں, لیکن یہ اب ان پیسوں میں سے ضرورت کا پیس کا چھٹیں گے, یہ پورا بڑا پیس اٹھایا, بڑی ٹائل اٹھائی, کھر کر کے کاٹ کے وہ لگا دی, باقی یہ کام آئی تو آئی, یہ کر رہے ہوتے ہیں, اور بھی بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح کارپینٹر ہیں, وہ ساری کیلیں اور ضائع کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ اسٹیل کی کیلیں مہنگی ہوتی ہے, خود اب میں نے اپنے مساجد میں دیکھا, اپنی فیضان مدینہ میں دیکھا, ادھر ادھر مدنی چینل میں جدھر بھی آپ دیکھو نا, جو یہ کارپینٹر اس طرح کام کرتے ہیں, ان کی عام طور پر تربیتیں ہوتی نہیں ہیں, یہ آپ کو ادھر ادھر کیلیں ملیں گی, کئی چیزیں ایسی ملیں گی جو ایک مال بھی ضائع ہو رہا ہوگا اور خطرہ بھی پیدا ہوتا ہوگا. اب کیلیں ادھر ادھر ہی ڈال دیتے ہیں, لکڑیاں ڈال دیتے ہیں, آدمی چلے گا کرے گا اس پہ, تو جس کو ایک بار لگے گی نا کیل پاؤں میں ہی ہوں, چپل پھاڑ گیا تو پھر وہ بےچارا کہیں کا نہیں رہے گا, ہوتا بھی ہوگا ایسا. یہ غفلت کا دور ہے اور ہر جگہ کا مسجد ہو چاہے مدرسہ ہو چاہے وہ دنیاوی ادارہ ہو, اسکول ہو کالج ہو, ہر جگہ یہ ہوتا ہوگا, ہوتا بھی ہے جگہ جگہ. ہاں جہاں مطلب انتظامیہ مضبوط ہوتی ہے نا, وہاں یہ نہیں ہوتا ہوگا, دینی اداروں میں زیادہ ہوتا ہوگا, دنیاوی اداروں میں کم ہوتا ہوگا, یہ ہم صحیح بولتا ہوں آپ کو, کہ دینی اداروں میں چندہ ہوتا ہے, کس کی جیب سے جاتا ہے, جو سپروائزر یا جو بھی اس کے اوپر ہوتا ہے اس کو بھی اپنے پلے کا تھوڑی ہے, وہاں وہ جو سپروائزر ہوگا وہ ڈرے گا کہ سیٹ میرے کان کھینچے گا, اور سیٹ کان کھینچے گا وہ خون چوس لے گا کہ اس کا پیسہ ذاتی جا رہا ہے، لیکن اداروں میں ایسا نہیں ہوتا. اس کا مجھے کافی تجربہ ہے مسجدوں میں، اور جو ہوتا ہے وہ عام دنیا بھی مجھ میں نہیں ہوتا، اتنا مطلب اندھی نہیں چلتی. یہ ہماری بدنصیبی ہے نہ ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں. بس دنیاوی ادارے میں ضائع ہو یا دینی ادارے میں ضائع ہو، اللہ کو حساب دینا ہے، اور جو گناہ ہے اس کا حساب نہیں ہے، اس کا عذاب ہے. حساب تو وہ جو حلال ہے اس پہ حساب ہوتا ہے. دوبارہ لیے کہ یہ جو بیکری کا معاملہ ہے تو وہ بھی اس میں بھی بہت کچھ چلتا ہو حساب کتاب. تو توبہ کر کے شریعت کے تقاضے پورے کرنے چاہیے، چاہے ہم نوکر ہوں، چاہے ملازم ہوں، چاہے ٹھیکے پہ ہوں یا سیٹ ہوں، کچھ بھی ہوں، سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، ایک ذرہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے بھی سوالات کا سلسلہ ہے. ایک سوال ہے کہ اگر نماز میں وضو ٹوٹ گیا تو کیا نماز دوبارہ پڑھیں گے پوری، یا پھر جہاں سے ٹوٹی وہاں سے پڑھنا ہوگا؟
جہاں سے ٹوٹی وہاں سے پڑھنے کے مسائل تو ہیں، لیکن یہ کہ افضل بھی یہی ہے کہ نئے سرے سے وضو وغیرہ کر کے پڑھیں. مسائل ایسے اس کے ہارڈ ہیں کہ عام آدمی اس پر شاید وہ ادھر سے شروع کر نہیں سکے گا، کوئی نہ کوئی ایسی غلطی کر لے گا جس سے کہ ہم اس کو وہاں سے شروع کرنے کی اجازت نہیں رہے گی. یہ تفصیلی مسائل اس کے بہار شریعت کے تیسرے حصے میں مل سکتے ہیں.
ایک سوال ایس ایم ایس میں یہ بھی ہے کہ ایک میں رات کو ایک ٹیبلٹ کھاتی ہوں جس میں کافی نیند ہوتی ہے اور صبح جلدی اٹھا نہیں جاتا. گھر والے یہ کہتے ہیں کہ صحت ہوگی تو نماز پڑھی جائے گی، میرے لیے صحت کی دعا کیجئے، مجھے اس حالت میں میرے گھر والوں کا نماز کے لیے کہنا کیسا، اور اس صورت میں اپنے مرنے کی دعا کرنا کیسا ہے؟
اللہ کریم آپ کو شفا عطا فرمائے پیارے حبیب کے صدقے میں. اس میں ایسا ہے کہ مختلف پاورز کی گولیاں آتی ہوں گی، ضروری نہیں ہے کہ ہر گولی فجر کی نماز بھی قضا کروا دے. تو اور یہ تو ضروری ہے کہ نماز تو معاف ہے بھی نہیں نا، کہ ایسا ہی علاج کرے کہ جس سے اس کی نماز نہ جائے. کم پاورز کی گولیاں استعمال کی جائیں، اور اگر گھر والے صدق کے دلی سے اچھے انداز میں آپ کو کہہ رہے کہ آپ نماز قضا نہ کریں، نماز پڑھیں، تو وہ تو ثواب کے حقدار ہیں، ان کا کہنا اچھا ہے. رائے کہ بیماری سے یا دنیاوی تکلیف کی وجہ سے موت کی آرزو کرنا، تمنا کرنا یا دعا کرنا یہ ناجائز ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال ایک ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ آرٹیفیشل جیولری پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟
عورت کے لیے آرٹیفیشل جیولری
جی
زیورات، یہ دارالف ظاہر سنت کے فتویٰ ہے غالباً، جواز کے مفتی شفیق صاحب بتائیں گے.
جی ہاں، عورتوں کے لیے آرٹیفیشل جیولری پہننے کا دارالف ظاہر سنت کا اس پر جواز کا فتویٰ ہے، منہ میں بلوا کی وجہ سے، اور اس کو پہن کر نماز بھی پڑھ سکتی ہیں.
جواز مانے جائز ہونا،
جی
جائز ہے.
اگر کوئی اپنے ابو سے مارکیٹ لے جانے کا وعدہ لے لے اور وہ ہاں بھی کر دے، اب پردے کی وجہ سے نہ لے جائیں تو کیا وعدہ خلافی نہیں ہوگی؟
اس وقت پردہ نہیں تھا، یعنی والد نے، جیسے کہ وعدہ خلافی اس صورت میں ہوتی ہے کہ کسی نے جب وعدہ کیا اور اس وقت یہ نیت ہو کہ میں نے یہ کرنا نہیں ہے، مثال کے طور پر مارکیٹ لے جانے کا جب کہا تو پہلے سے یہ ذہن میں تھا کہ ہاں بول کے جان چھڑا ہوں، کرنا تو ہے نہیں ہے، تو وعدہ خلافی کا گناہ ہوگا. اور اگر پہلے تو یہی تھا کہ میں نے یہ کرنا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں یہ کرنا ہے، یہ ذہن میں تھا، بعد میں ذہن بدل گیا ارادہ بدل گیا یا کوئی عذر بھی آ گیا تو اب یہ وعدہ خلافی نہیں ہے تو گناہ بھی نہیں ہے. پردے کا معاملہ تو یہ تو اس وقت ہو سکتا ہے توجہ نہ ہو, پھر ذہن میں آیا ہو کہ یہ تو ادھر مارکیٹ میں کیسے لے جاؤں گا غیر مردوں کے سامنے, تو پردے کے مسائل بڑے سخت ہیں. نہیں نہیں بھائی میں نہیں لے جاتا. تو یہ تو بالکل اچھا کیا والد نے, والد کو شاباش دینی چاہیے, اتنا احساس ہے کہ اپنی بیٹی کو جوان بیٹی کو غیر مردوں سے وہ بچانا چاہتے ہیں. مدینہ مدینہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
آج ایک بچہ بھی ہے کمپیوٹر,
یا فیضان قرآن کمپیوٹر, سبحان اللہ.
مرحبا.
اچھا یہ تیار ہے؟
مرحبا.
تھکا تھکا سا لگتا ہے میرے کو تو یار, ہمیں تھوڑا یوں ہاتھ وغیرہ ہلاؤ یار.
لبیک لبیک.
نام
لبیک.
ہاں آپ کا نام مبارک.
عبد الحادی رضا.
ماشاء اللہ. عمر
6. سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا چلوں, جوابات میں کوئی مسٹیک ہو جائے تو فوراً میری اصلاح فرمائے, میری جو بھی مسٹیک ہوگی میں اسے صحیح کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ.
ماشاء اللہ. قرآن کریم کے چند نام بتائیے.
قرآن, برہان, فرقان, مصحف, کتاب اور نور.
ماشاء اللہ. قرآن کریم حفظ کرنے والے چند صحابہ کرام کے نام بتائیے. علیہ
حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ, حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ, حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ, حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ.
سبحان اللہ. شعر بھی سنائیں گے.
اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے, قرآن کہہ کام پہ بھی مجھ کو چلا دے, ہو جایا کرے یاد سبق جلد الہی, مولا تم را حافظ مضبوط بنا دے.
آمین.
استاد ہوں ماں باپ ہوں اتار بھی ہو ساتھ, یوں حج کو چلے اور مدینہ بھی دکھا دے.
آمین. ماشاء اللہ. آپ نے یاد تو کر لیا مدنی منع عبدالحادی. اب میں جس طرح یہ بتاتا ہوں یوں ہاتھ اٹھائے, یہ تو یوں بچے کو بلانے کا اسٹائل ہے, یہ یوں یوں کرے, ہاں سینے کی سیدھ میں یا کندھوں کی سیدھ میں ہاتھ رہے. کئی ایسے مدنی منع بھی اور ان کے ابو بھی ہیں تو یہ پیٹ کی سیدھ میں رکھتے ہیں یوں ہاتھ. پیٹ کی سیدھ میں رکھنا تو ادب نہیں ہے بیٹا, سینہ کندھا یا چہرے کی سیدھ میں ہو یا اتنے بلند ہو جائے کہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے, جبکہ کرتے کی جگہ چادر ہو تو نظر آئے گی, تو کم از کم انہیں یوں رکھ لیا. اب شعر سنائے. اور نہیں پیٹ پر نہیں, سینے کی سیدھ میں, کم از کم سینے کی سیدھ میں, پیٹ پہ رکھتے ہیں لیکن صحیح نہیں ہے یہ یوں. دونوں کا بیلنس اکول, اوپر نیچے نہیں. اب یہ شعر سنائے. نہیں عادت ہی نہیں ہے. چلو آج آپ کی تربیت ہوگی, آپ کی تربیت کے آر میں امی ابو سب کی تربیتیں کر رہا ہوں اس وقت. ہاتھ اٹھانا اکثریت پر نہیں آتا, اور دونوں میں گیپ بھی ہونا چاہیے, ملا کر ہاتھ رکھتے ہیں نا, نہیں گیپ فاصلہ. ہاں ماشاء اللہ. اس طرح پکڑ کے بولنا ہے. بولو.
اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے, قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے.
آمین.
ہو جایا کرے یاد سب کو جلد الہی,
آمین.
مولا تم را حافظ مضبوط بنا دے.
آمین.
استاد ہوں ماں باپ ہوں اتار بھی ہو ساتھ,
آمین.
یوں حج کو چلے اور مدینہ بھی دکھا دے.
آمین. ماشاء اللہ. وہ جلدی پک کر لیا. سبحان اللہ. دعا کے بعد منہ پہ ہاتھ پھرانا بھی سنت ہے, چہرے پہ ہاتھ پھرانا. اس پہ بھی لوگ یوں کرتے ہیں, گال کو یوں کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ یہ نہیں, چہرے پہ ہاتھ پھرانا ہے. ہم کو تو دعا بھی مانگنا نہیں آتی نہ ہاتھ اٹھانا آتا ہے. یا اللہ تیرا کرم ہے پھر بھی تو نوازے جاتا ہے, حقیقت ہے. ہم کہیں شکر گزار بنتے. اچھا فیضان قرآن کمپیوٹر. قرآن کریم میں کتنے انبیاء کرام علیہ السلام کے نام موجود ہیں؟
قرآن کریم میں 26 انبیاء کرام علیہ السلام کے نام موجود ہیں.
ماشاءاللہ، قرآن کریم کی کتنی سورتیں انبیاء کرام علیہ السلام کے مبارک ناموں پر ہیں؟
6 ہیں، سورہ یوسف، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ ابراہیم، سورہ نوح اور سورہ محمد.
سبحان اللہ، بڑی تیاری کر کے آئے ہیں. جی فیضان کمپیوٹر، فیضان قرآن کمپیوٹر، قرآن کریم کی شان بتائیے.
قرآن کریم کتاب ہدایت ہے. قرآن وہ کتاب ہے جس کا پڑھنا پڑھانا، سننا سنانا ثواب، اس کا دیکھنا ثواب ہے، اس کا چھونا ثواب ہے. قرآن کریم روشنی ہے، نور ہے. قرآن وہ ہے جو دلوں کو زندہ کرتا ہے. قرآن کریم بے چین دلوں کو سکون بخشتا ہے. قرآن کریم روح میں تازگی پیدا کرتا ہے. قرآن کریم رحمت، بشارت، نصیحت اور شفا ہے. دے شوق تلاوت، دے ذوق عبادت، رہوں با وضو میں صدا یا الہی.
آمین. ماشاءاللہ، بڑا حرف حرف یاد کیا ہوا ہے، کیا بات ہے. اللہ آپ کو قرآن کریم کا جلدی جلدی حافظ بنا دے، اور درس نظامی بھی کرنا ہے. یہ سیریس ہیں، علماء اور مفتیان کرام سیریس ہوتے ہیں، خصوصاً مفتیان کرام سیریس ہوتے ہیں. ان سے امید ہے کہ کچھ یہ ترقی کرے. اللہ کرے ان کے ماں باپ ان کو بس یہ اسی لائن پہ رکھے علم دین کی. دنیا گھسیٹنے کے چکر میں پڑے تو بیچارہ پھر بچہ ہے، کہاں جائے گا. اللہ ادھر سے نظامی ضرور کیجیے گا. قرآن کریم کی چند ایسی صورتوں کے نام بتائیے جو کسی وقت یا دن کے نام پر ہوں.
قرآن کریم میں ایک سورت دن کے نام پر ہے، سورہ جمعہ، اور چار سورتیں وقتوں کے نام پر ہے، سورہ فجر، سورہ لیل، سورہ دحا اور سورہ فلق.
سبحان اللہ، سوالات و جوابات مرتب کرنے والا بھی انعام کا مستحق ہے. کتنا پیاری معلومات اس نے جمع کی ہے. قرآن کریم میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے، چند کے بارے میں بتائیے.
یوں تو قرآن کریم میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے، البتہ قرآن کریم میں واضح طور پر اللہ پاک کے ایک ہونے، اس کے نبیوں اور رسولوں کا بھی ذکر ہے. قرآن کریم میں نماز، حج، زکات، روزے، اللہ پاک کے پیارے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا بھی ذکر موجود ہے.
ماشاءاللہ، واہ بھائی واہ. یہ بتائیے قرآن کریم کس کس کی شفاعت فرمائے گا؟
ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس شخص نے قرآن سیکھا اور سکھایا اور جو کچھ قرآن میں ہے اس پہ عمل کیا، قرآن کریم اس کی شفاعت کرے گا اور اسے جنت میں لے کے جائے گا.
کیا بات ہے، سبحان اللہ. قرآن کریم کی تلاوت کے کیا کیا فائدے ہیں؟
قرآن کریم کی تلاوت کے کرنے کے بہت فائدے ہیں. قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے رحمت نازل ہوتی ہے. قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے، اور اس کی برکت سے دنیا کے غم اور مصیبتیں بھی دور ہوتی ہیں.
سبحان اللہ، ماشاءاللہ. چند ایسے بزرگوں کے نام بتائیے جو روزانہ ایک قرآن کریم ختم کر لیا کرتے تھے.
امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت عمر بن حسین رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت ابو بکر رحمت اللہ تعالی علیہ. الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا، شرف دے گنبد خضرا کے سائے میں شہادت کا.
آمین. پھر ہاتھ اٹھاؤ بیٹے، اور کم از کم سینے تک لے، پیٹ تک نہیں اٹھائے، سینے تک. تری نہا. اب پھر یہ شعر پڑھیں.
الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا، شرف دے گنبد خضرا کے سائے میں شہادت کا.
آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیارا بچہ، ذہین بچہ، سنجیدہ اور جلدی سمجھ لینے والا بچہ ہے. 6 سال کی عمر ہے. ماشاءاللہ، اللہ برکت دے آپ کو، مفتی اسلام بنائے آپ کو، باعمل عالم دین بنائے.
ہمارے عبد الحادی کو انشاءاللہ 2600 روپے جو ہے وہ بھی دیے جائیں گے، اور ان کے والد صاحب کے لیے ایک باکس بھی انشاءاللہ پیش کیا جائے گا، جس میں کتابیں بھی ہوں گی انشاءاللہ.
یہ سوالات کس نے مرتب کیے؟ سوال مرتب کرنے والا کوئی باصلاحیت ہے؟ زبردست سوالات.
جی میں نے لکھا ہے، انشاءاللہ ان سے آپ کا پیغام بھی دینا ہے اور حوصلہ افزائی کرنی.
میں میری طرف سے اس کو 2500 روپے تحفہ دوں گا. مزہ آ گیا مجھے. ایسے سوالات عام طور پہ ہمارے اس میں ہوتے نہیں ہیں. بہت پیارے سوالات ہیں، معلومات فل. آپ میرے سے لے لینا، ان کو دے دینا 2500 روپے
انشاءاللہ.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
الحمدللہ دارالعلوم غوثیہ رضویہ رشد الایمان ڈشکور جو ہے وہ حضور سیدی نائب محدث اعظم شیخ الحدیث ولی کامل پیر محمد عبد الرشید قادری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیوز و برکات کا ایک حصہ ہے. آج یہاں مدنی مذاکرہ دیکھنے کا اہتمام ہوا جامعہ کے اندر. آپ کی زیارت کر کے بھی بہت خوشی ہوئی، اور کافی قیمتی معلومات حاصل کرنے کا شرف بھی ہوا. تو ہم انشاءاللہ تعالی اپنے تمام طلباء کو یہ تاکید کریں گے اور ترغیب بھی دیں گے کہ وہ ہر ہفتے مدنی مذاکرے کو دیکھنے اور اس کی فیض و برکات حاصل کرنے کی کوشش کریں. اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے اور یہ سلسلہ قائم اور دائم رہے.
ماشاءاللہ. مولانا حامد سرفراز رضوی زندہ باد. ماشاءاللہ، اللہ برکت دے، اور آپ نے جو نیت فرمائی اس میں استقامت بھی ملے، اور طلباء کرام بھی اللہ کرے استقامت کے ساتھ مدنی مذاکرے میں شریک ہوں، مدرسین بھی تشریف لایا کریں. انشاءاللہ ثواب بھی تو ملے گا، سیکھنے کو بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا. اگر کوئی ہماری غلطی پائے تو اصلاح کا بھی سامان ہوگا انشاءاللہ. ہماری وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں، ان میں ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ اگر بیماری اللہ پاک کی طرف سے ہے تو لوگ تانا کیوں دیتے ہیں اور اللہ پاک کا عذاب کیوں کہتے ہیں؟
اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے، لیکن وہ ادب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد میں ہے، جس کو قرآن کریم نے کوڈ کیا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے. میں بیماری کی نسبت اپنی طرف کی، اللہ نے مجھے بیمار کیا یہ نہیں کہا. میں جب بیمار ہوتا ہوں تو جب بھی کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، کوئی دکھ آئے، تو یہ کہنا کہ اللہ نے مجھ پر یہ مصیبت ڈالی، اللہ نے مجھے یہ تکلیف دی، یہ مناسب نہیں ہے، ادب نہیں ہے. ادب یہی ہے کہ میں وہ اپنی طرف نسبت کرے کہ مجھے یہ ہوا، میں جب ہوا میں یہ ہوا، اور جو نعمت بھی نہیں شفا ملی تو وہ اللہ نے مجھے عطا کی دی. تو اب یہ کہ مصیبت پریشانی جو ہے یا بیماری ہے، یہ عام طور پر تو اچھی چیز ہے اور اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں وغیرہ، لیکن یہ کہ یہ اپنے ہاتھوں کی کمائی بھی ہوتی ہے، بعض صورتوں میں یہ سزا بھی ہوتی ہے، اور یہ سزا بھی مفید ہوتی ہے. مسلمان کو اگر یہ مصیبت آئی بھی تو اس کے گناہ مٹاتی ہے، یہ مصیبت درجے بڑھاتی ہے. جس کے پاس گناہ نہیں ہے پھر بھی بیماری آئی، اس کے درجے بڑھیں گے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گناہ سے کیا نسبت، لیکن بیماری نے آپ کی بھی قدم بوسی کی ہے، بخار نے آپ کی بھی دست بوسی کی ہے ہاتھ چومے. تو اس طرح مطلب یہ کہ درجے بلند ہونے کی، اور اس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیماری کی حاضری بھی ہمیں بہت سارے مسائل سکھاتی کہ کب کیا کرنا ہے، صبر کس طرح کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے وہ اگر لوگ تانے دیتے ہیں تو بیمار کو تانا دینا تو کوئی سمجھ میں آتا نہیں ہے. یہ تانا دینے کا موقع ہی نہیں ہے نا, اپنے اختیار میں تو نہیں ہے نا, بندہ بیمار ہوتا ہے بےچارا, تو اس کے اختیار میں نہیں. اب کسی نے تانا دیا تو ظاہر ہے کہ وہ دل آزاری کا باعث ہوا, گناہگار ہوگا اس کو تانے دے گا تو دل دکھے گا نا مسلمان کا. مسلمان کا دل دکھانا بلا اجازت شرعی تو گناہ. صلو علی الحبیب.
فیس بک کے ذریعے آنے والے سوالات میں سے فرقان انصاری صاحب پوچھ رہے ہیں کہ قسم کن کن جملوں سے ہوتی ہے؟
قسم تو صرف اگر یعنی اللہ کی قسم کھائی یا اللہ کے نام مبارک کی ذات و صفات میں سے قسم کھائی کسی نام سے, تو قرآن کی قسم کھائی تو وہ بھی اللہ کی قسم, اور صرف کا قسم سے تو بھی اللہ کی قسم شمار ہوگی. ہاں کسی اور شے کی قسم کھائی, نبی کی قسم کھائی, ماں کی قسم, باپ کی قسم, تیرے سر کی قسم وغیرہ, اس طرح کی قسموں پر کفارے نہیں ہوتے. اور کفارہ ہر قسم پہ ہر صورت میں نہیں ہوتا. جیسے ماضی کی قسم کھائی, خدا کی قسم میں نے کل پانی نہیں پیا تھا, تو یہ اگر جھوٹی ہے تو یہ جھوٹ بولا, اس کو توبہ کرنی ہوگی, کفارہ اس کا نہیں ہے. کفارہ آئندہ کے لیے, جس کی ابھی شروع مثالیں گزری, مثال گزری تھی کہ کل ناشتہ نہیں کروں گا اور اب ناشتہ کیا تو یہ قسم ٹوٹی اور اس کا کفارہ دینا ہوگا. مزید یہ کہ نیکی کی دعوت کے پیج نمبر 179 پر ہے, اگر واللہ باللہ تاللہ کہا تو تین قسمیں ہوئی, بخدا قسم سے, بحلف شرعی کہتا ہوں, اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں, اللہ کو سمیع بصیر جان کر کہتا ہوں, بائی گاڈ, یہ سب قسم کے الفاظ ہیں. اچھا اب اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں, اس کہنے سے قسم تو ہو جائے مگر اللہ کو حاضر ناظر کہنا ممنوع ہے, اس کی الگ بحث ہے. اللہ کو حاضر ناظر نہیں کہہ سکتے کہ حاضر ہونے کے لیے مکان, تو یہ ڈیپ ہے, جس پر حکم نہیں لگے گا, لیکن یہ کہ وہ حاضر ناظر کہہ نہیں سکتے. ہمارے یہاں یہ حلف جو ہوتے ہیں نا عام طور پہ اس میں ہوتا ہے حاضر ناظر, یہ غلط ہے. اللہ کو سمیع و بصیر جان کر کہتا ہوں, یہ حلف اس طرح لینا چاہیے, لینا ہی ہے تو ہے قسم یہ, اللہ کو سمیع و بصیر جان کر کہتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ملک زیشان ہے, کہتے اب سردیاں ہیں, اکثر لوگوں کو زکام ہو جاتا ہے, بار بار ناک صاف کرنی پڑتی ہے, جیسے نماز پر کوئی فرق پڑتا ہے؟
صاف کرنے کی صورت اگر ہاتھ اٹھا کر صاف کرتا ہے تب تو ایک رکن میں تین بار ہاتھ اٹھانے سے نماز تو ٹوٹ جاتی ہے. اب یہ کہ نزلہ بہ رہا اس لیے ہاتھ اٹھایا, یہ عذر ہے تو اس میں کیا مسئلہ, یہ مفتی صاحب اگر رہنمائی فرما دیں.
مسئلہ تو وہی ہے, رکن کے اندر تین بار کھجانے والا, اور کوئی ایسا انداز کر لیا جائے کہ جس سے اگر مسجد میں بطور خاص تو نزلہ وغیرہ جو بہنے والا ہے تو وہ صف یا دری پر وہاں پر نہ گرے. کچھ اگر بالخصوص کسی کے ساتھ ایسا پرابلم ہوتا ہے تو عام طور پر ہم مشورہ یہی دیتے کہ اپنے ساتھ کوئی چادر یا رومال کوئی ایسی چیز رکھیں, اور اسی طرح اپنے ہاتھ کو کچھ آگے بڑھا کر اس پر لے لینا, تو ان چیزوں کا بہرحال خیال رکھنا ہوگا, لیکن حکم وہی ہے کہ ایک رکن میں دو بار کی اجازت. دکانداروں کے ٹیلی فون یعنی موبائل فون درست کرنے کی کام ہے, اگر وہ اپنی دکان میں یہ لکھ کر لگا دیں کہ دوران, کیونکہ جب ہم اس کی دکان پر کوئی فون درست کرنے کے لیے ہم دیں گے تو یہ لکھ کر لگا دیں گے فون درست کرنے کے دوران کوئی اور خرابی ہو گئی یا فون ڈیڈ ہو گیا تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے, یعنی دکاندار ذمہ دار نہیں ہوگا, تو ایسا لکھنا کیسا, اس کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں؟
لکھنا تو کافی نہیں ہوگا, مفتی صاحب کو کیا فرماتے ہیں؟
اس میں یہ چونکہ اجیر مشترک ہوتے ہیں سب کا جو کام لے رہے ہوتے ہیں تو یہاں یہی دیکھا جائے گا کہ اگر کام کی وجہ سے کوئی نقصان پیدا ہوا ہے تو اب وہ ان کی تادی تھی یا کیا معاملہ تھا، یعنی ان کی وجہ سے قصدن ایسا ہوا ہے اور یا ویسے ہی نقصان پہنچ گیا، تو اس کے اوپر پھر اس کے احکامات جو ہیں وہ بیان کیے جائیں گے.
وہ لکھنا کافی نہیں ہے،
جی
لکھنا مفید.
جی بالکل، اسی طرح اپنی طرف سے بے احتیاطیاں کرنا اور کسی طرح کا، کیونکہ لکھ دینے سے پھر یہ زیادہ اس معاملے میں جری بھی ہو جائیں گے کہ ہم نے تو پہلے سے ہی لکھ دیا تھا، تو جتنی احتیاط کے ساتھ، چاہے وہ موبائل کا معاملہ ہو، اسی طرح گاڑیوں کے معاملات ہیں، جتنے بھی ایسے ہیں جن کا کام مکینک کا ہے اور اس شعبے سے متعلق ہیں، تو پھر ان کو دوسروں کی چیزیں وہ کھولنی ہیں، لیپ ٹاپ بھی ہیں، کمپیوٹر بھی ہیں، تو اس میں بہرحال احتیاط تو یہ رکھنی ہوگی.
البحر علا والموج تغا من بے کسو طوفاں ہوش ربا، منجھدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا. یہ بتائیے پلیز کہ اس کلام میں کتنی زبانیں یوز ہوئی ہیں اور یہاں کس نیا کی بات ہو رہی ہے؟
البحر علا والموج تغا من بے کسو طوفاں ہوش ربا، منجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا. یہ چار زبانوں میں کلام ہے اعلی حضرت کا. اور یہاں نیا کشتی کو بولتے ہیں، شپ. یہاں شپ سے مراد ہو سکتا ہے زندگی کی کشتی مراد لی گئی ہو، کہ میری زندگی جو ہے یہ پرسکون گزرے، یہ جو طوفان آ رہے ہیں، دریا سمندر ہے یہ بلند ہو رہا ہے، موجوں میں طغیانی ہے، طغیانی جب آتی ہے نا طوفان سی رف، تو ظاہر ہے کہ موجیں اوپر اوپر کو اٹھتی ہیں، بڑی بڑی موجیں اٹھتی ہیں. البحر علا ول موج و تغا من بے کسو طوفاں ہوش ربا، یعنی میں بے کس، بے بس، مجبور، اور طوفان ہوش ربا، ہوش اڑا دینے والا طوفان آیا ہوا ہے. منجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، یعنی طوفان بھی ایسا ہے اور چکر ہوا کے پانی گول گول گھوم رہا ہے، اور میری جو کشتی ہے وہ بہت زیادہ خطرے میں ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ طوفان اس کو ڈبو دے. یا رسول اللہ آپ میری کشتی کو کنارے لگا دیجئے، پار میری کشتی پار ہو جائے. منجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جو تغا
زبانیں کتنی تھی؟
چار، عربی، اردو، فارسی اور ہندی.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
علی محمد.
جی سوال چلائیے.
گزشتہ دنوں میرے والد مرحوم کا انتقال ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے غری کی رحمت فرمائے، اور ان کے لیے بخشش کی دعا بھی فرما دیں. ہمارے ہاں یہ عرف ہے اس طرح قبروں کے اوپر جو ہے اس طرح نشان علامت کے طور پر پکی سیمنٹ سے بنانے کا سلسلہ ہے, تو کیا یہ انداز درست ہے یا جو شرعی طور پر اس کا طریقہ کار ہو وہ بھی ارشاد فرما دیں. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے.
اس میں قبر کے لیے سنت یہ ہے کہ ایک بالشت یا تھوڑی سی سے اوپر ہو بلند, یہ سنت ہے. اعلی حضرت نے یہ لکھا ہے, سرکار اعلی حضرت کے اور ان کے وہاں جو بریلی شریف میں جو مزارات ہیں وہ اسی طرح ہیں. ہمارے یہاں جو بلند بلند مزارات بنتے ہیں تو لوگ بنا دیتے ہیں, ہمارا لیے کہ سنت وہی ہے جو میں نے عرض کیا. اور اونٹ کے کوہان کی طرف طرح ہو یہ بھی سنت ہے, اس طرح. یہ جیسے یہ لڑکے بن نہیں رہے, یہ اس طرح کوہان جو اونٹ کا اوپر ہوتا ہے نا کمر, اس طرح ہو یہ ہونی چاہیے. آج کل تو عام طور پہ قبریں چار کھوٹی بنتی ہیں, چار کونے والی, یہ بھی نہ ہو. قبرستان میں تقریباً ہمارے یہاں نواز شاہ قبرستان میں تو یہی دیکھا کہ چار کھوٹی لوگ بناتے ہیں. ہر جگہ اپنا اپنا رواج ہے, وہ سنتوں کا انداز ہونا چاہیے. یہ چار کھوٹی ہے, اے نہیں یہ کوہان والی ہے جو ابھی اس وقت سکرین پہ دیکھ رہے ہیں آپ. یہ صحیح ہے. اب ایک بالشت اونچی ہے یا کیا, یہ ذرا انلارج ہے, یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا. تاہم یہ انداز سمجھ میں آتا ہے. تو یہ جو تھی آپ کی یہ کوئی الگ وہ اس کی ڈیزائن تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ فرما رہے تھے کہ اوپر سے پکی بھی کرتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟
اوپر سے پکی کرنا تو جائز ہے, لیکن میت کے حق میں تو یہی بہتر ہے کہ کچی ہو, کہ اس میں کوئی گھاس وغیرہ اگ سکے, پودا اگ سکے. تو یہ جو تر گھاس ہوتی ہے تو یہ تسبیح کرتی ہے, اللہ تعالی کا ذکر کرتی ہے, اس سے میت کو نفع ہوتا ہے, اس کا دل بہلتا ہے. اس لیے قبر کچی ہونا مفید ہے. اہل اللہ کی قبریں پکی ہوتی ہیں, اس پر چادریں چڑھتی ہیں, ان پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو عام مسلمانوں کے لیے تو کم از کم یہ کہ بندہ کچی رکھے. اور کچی قبریں جو ہوتی ہیں اس سے وہ آخرت کی یاد زیادہ ہوتی ہے. عوام الناس یہ جو پکی ہر جگہ بنا رہے ہوتے اس کی ہے نہیں ضرورت. اللہ پاک کے نبی حضرت سیدنا ارمیہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ ایسی قبروں کے پاس سے گزرے جن میں عذاب ہو رہا تھا. ایک سال بعد جب پھر وہیں سے گزر ہوا تو عذاب ختم ہو چکا تھا. انہوں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی, یا اللہ کیا وجہ ہے کہ پہلے ان کو عذاب ہو رہا تھا اب ختم ہو گیا؟ آواز آئی, اے ارمیہ ان کے کفن پھٹ گئے, بال بکھر گئے اور قبریں مٹ گئی, تو میں نے ان پر رحم کیا اور ایسے لوگوں پر میں رحم کیا ہی کرتا ہوں. تو یوں مسلمانوں کی عام مسلمانوں کی جو قبریں ہیں نا وہ کچی ہونا مناسب ہے, لیکن پکی ہو تو جائز ہے, گناہ نہیں ہے. یہ کوئی غلط فہمی کسی کو نہ ہو جائے. مزارت اولیاء کی بات پھر وہ الگ ہے. تو ہمارے عرف ہے پکی کرنے کا, تو اس کو ناجائز تو نہیں کہا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی.
جسے قبر کے تعلق سے امیر سنت نے فرمایا نا اونٹ کی کوہان, اس کو انگلش میں کہتے ہیں ہمپ آف کیمل.
ہمپ پی
ہمپ ایچ یو ایم پی
ہمپ آف کیمل, یعنی اونٹ کے کوہان کی طرح تا قبر ہونی چاہیے.
گریو,
گریو مانے قبر, قبر مانے گریو.
مجھے بھی کسی نے بھیجا تھا, میں نے
جی جی ہاں وہ لکھا ہوتا ہے باہر ملک میں گریو لکھا ہوتا ہے قبرستان کی طرف تیر کا نشان.
کرونا کے دنوں میں دعوت اسلامی نے بہت اچھا سٹیپ لیا اور تقریباً 40,000 کے قریب انہوں نے خون کی بوتلیں اور ڈونیشن دی, جو ایک ریکارڈ ہے. اور اس کے لیے میں تہہ دل سے مولانا صاحب الیاس قادری صاحب کا, پوری دعوت اسلامی کے ممبران کا, اور ان لوگوں کا جنہوں نے کیمپس کو سینیٹیٹ کیا, اپنی طرف سے, سندرس فاؤنڈیشن کے پریزیڈنٹ کی طرف سے اور سینئر مینجمنٹ کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں. دوسرا سٹیپ جو ابھی دعوت اسلامی لے رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس بیماری کو ختم کرنا ہے, اس کا علاج کی طرف زیادہ توجہ نہیں دینی. اور انفارچونیٹلی اس کی آگاہی, جس کو ہم اویئرنیس کہتے ہیں انگریزی میں, یہ بہت کم ہے, کسی لیول کے اوپر اس کے اوپر کام نہیں کیا جا رہا. اور یہ میں اس کو بھی بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں ان کے انیشیٹو کو, کہ یہ لوگ اب اپنے سلوگن, اس سلوگن کے ساتھ کہ ہم نے پاکستان کو تھیلیسیمیا فری ملک بنانا ہے. تو اس کے لیے میں سندرس فاؤنڈیشن کے سارے سینٹرز کو پیش کرتا ہوں دعوت اسلامی کے, شانہ بشانہ ہم لوگ جو ہیں وہ ان کو پوری معلومات مہیا کریں گے. جو بھی ہمارے پاس میجر تھیلیسیمیا کے مریض اس وقت موجود ہیں, جن کی تعداد ہزاروں میں ہے, ان کی لسٹ دیں گے آخر میں دوبارہ دعوت اسلامی کے لیے. مولانا الیاس قادری کے لیے انہوں نے بہت اچھا سٹیپ لیا ہے اور ہم لوگ دل و جان سے آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ.
ماشاء اللہ,
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جیسا کہ پچھلے ہفتے بھی مدنی مذاکرے میں اعلان ہوا تھا کہ تھیلیسیمیا فری پاکستان کے تعلق سے ہم نے رجسٹریشن کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے, تو اب تک جن اسلامی بھائیوں نے ابھی ویب سائٹ پہ جا کر رجسٹریشن نہیں کروائی, ان سے میری درخواست ہے کہ آپ, ہمارے پر رجسٹریشن ہونا شروع ہو گئی ہیں الحمدللہ, اور ایک سلسلہ جاری ہے رجسٹریشن کا. پھر چونکہ ہمیں جلدی ٹیسٹ کی طرف جانا ہے, تو جیسے جیسے رجسٹریشن آپ کے نام کی ہوتی چلی جائے گی, تو آپ کے یہاں جب کیمپ لگے گا دعوت اسلامی والوں کا بلڈ ٹیسٹ کے تعلق سے تھیلیسیمیا کے لیے, تو چونکہ آپ کا نام ہمارے پاس اگر اس وقت ہوگا تو ہم آپ کو میسج کے ذریعے انفارم کریں گے کہ اس وقت آپ کے یہاں کیمپ لگ رہا ہے اور آپ آ کر اپنا تھیلیسیمیا فری ٹیسٹ یہاں سے آپ فری آپ کروا لیں. تو اب تک جن اسلامی بھائیوں نے رجسٹریشن نہیں کروائی وہ بھی آپ جلدی جلدی رجسٹریشن کروا لیں, اپنی نسلوں کے تحفظ کے لیے تھیلیسیمیا ٹیسٹ ضرور کرائیے اور رجسٹریشن بھی کروائیے.
ماشاءاللہ, اب بالکل اللہ کرے کہ وہ دن آئے کہ ہم یہ خوشخبری سنیں کہ اب پاکستان تھیلیسیمیا فری ہو گیا, تو انشاءاللہ پھر آگے بڑھنا ہے بھی. پوری دنیا کو اللہ کرے کہ یہ سعادت مل جائے کہ تھیلیسیمیا سے پاک ہو جائے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے.
آمین.
ہماری کاوشیں صرف اللہ کے لیے ہوں, ایسی توفیق بھی ملے.
آمین.
نام و نمود بڑے بڑے لوگ ہماری واہ واہ کریں, پیٹ تھپ کے شاباش دیں, اس کی تمنا اور خواہشیں نکل جائیں, رب راضی ہو جائے تو سب مل جائے گا.
بشک
اب سب پیٹ تھپ کے اور رب راضی نہ ہو تو بھی کچھ بھی نہیں ملے گا.
اللہ اللہ
صلو علی الحبیب
صلی
اللہ تعالی علی محمد.
عبدالحبیب اتاری عرض کر رہا ہوں, جیسے ہی اس وقت ہم مدینہ پاک کے راستے میں ہیں, کچھ ہی دیر بعد مدینہ آنے والا ہے, مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہماری گاڑی میں ہی سنتے جا رہے ہیں, آپ کا دیدار ہو رہا ہے اور مدنی پھول بھی ہم حاصل کر رہے ہیں. ہم سب کے لیے دعا کیجیے گا, اللہ کریم ہمیں مقبول باذوق حاضری عطا فرمائے, نبی پاک کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے. میں دعا گو ہوں بلکہ مدنی چل کے تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں. اللہ کریم ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت کو سلامتی والی, عافیت والی, نیکیوں والی طویل زندگی عطا فرمائے. ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھے, ان کے لگا
لائے ہوئے گلشن دعوت اسلامی کو اور ترقیاں اور عروج عطا فرمائے. ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چل کر ان کی رضامندی والے کام کرتے ہوئے خوب دعوت اسلامی کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا مرشدی آپ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے, اللہ ہمیں اخلاص دے, ہمت دے, طاقت دے, ہماری زبانوں میں تاثیر دے اور ہمیں ایسا بنا دے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. اور اللہ کریم ساری زندگی دعوت اسلامی اور امیر آپ کی غلامی پر ہمیں استقامت نصیب فرمائے اور اسی بدری ماحول پر ایمان اور عافیت سے میٹھے مدینے میں بہت عطا فرمائے. مرشد کریم سے ایک سوال یہ ہے کہ حضور اب آپ کب مدینے آ رہے ہیں اور کب ہمیں لے کے جا رہے ہیں؟ یہاں مدینے والے بھی آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور ہم بھی متمنی ہیں کہ پھر آپ کے ساتھ مدینے کی حاضری ہو. یہاں تو لوگ صلاۃ السلام کا یہ شعر اس طرح پڑھتے ہیں, پھر بلا لو مدینے میں عطار کو, ہم تڑپتے ہیں ان کے دیدار کو, کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. اللہ کرے آپ جلدی مدینے آئیں اور اہل مدینہ بھی آپ کے دیدار سے مشرف ہوں اور ہمیں بھی یہ سعادت نصیب ہو. جزاک اللہ خیرا.
ماشاء اللہ آپ کو مدینے پاک کی حاضری بہت بہت مبارک ہو. مدینے والے میرا انتظار کر رہے ہیں, میں مدینے والے کا انتظار کر رہا ہوں کہ کب حکم فرماتے ہیں, کب اجازت مرحمت فرماتے ہیں. یہ زوم آنا لفظ ہے وہ, یا مدینے والے انتظار کر رہے ہیں مراد مدینے پاک میں جو اس طرح بھائی حاضر ہوتے ہیں وہی مراد ہوں گے جو مقام کاج وغیرہ کرتے ہیں ہمارے سائیں بھائی. تو اللہ کرے کہ ان کی دعاؤں کی لاج رہ جائے اور میری حاضری ہو جائے, میرا مجھے بھی بلاوا مل جائے. آمین. حاجی حسین کو بھی آنا ہے مدینے, سبحان اللہ. تو ہم انشاءاللہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے ضرور, جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. بیٹھا ہوں لیے دل میں تمنا مدینہ, اے کاش بلا لے مجھے آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہمارا بھی سلام بارگاہ رسالت میں عرض کر دیجئے, شیخین کریمین کے درباروں میں, سید عثمان غنی کی بارگاہ میں, سیدنا امیر حمزہ اور شہداء احد اور اہل بقیع کی خدمتوں میں, میرا بھی اور اس وقت جو مدنی مذاکرے میں اسکرین پر یا فیضان مدینہ میں حاضر ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کا سلام عرض کیا جائے, ان سب کی طرف سے اب سلام عرض کر دیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر علیہ سنت, جیسا کہ آپ اسٹوڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک شاہراہ پر درخت ہے جہاں سے گزرتے ہوئے بائکیں گر جاتی ہیں. لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ شریک جناتوں کی وجہ سے ہے, آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟
ہاں, یہ وہ شریر جنات تو نہیں ہوگا, کوئی پیٹرولی جن ہوگا, سمجھے, وہ پھیل گیا ہوگا روڈ پہ, ہے نا, کالے کالے دھبے بتا رہے. تو پیٹرولی جن جو ہے نا, جو اس کے پاس آتا ہے اس کو پکڑ کے پٹک دیتا ہے. جب تک یہ پیٹرولی جن مٹی تلے یا بجری تلے دب نہیں جائے گا, یہ گراتا رہے گا. تو یہ یار لوگوں کو کچھ مذاق سوچتا ہے اس میں, تو یہ ایسی جھوٹی افواہیں اڑاتے ہیں اور لوگوں کو مطلب تجسس میں ڈالتے. تو روڈ پہ پیٹرول جب گر جائے تو پھر وہ آدمی مجبور ہو جاتا ہے, اسکوٹر اچانک آیا تو روک تو سکتا نہیں ہے, تو اس پہ گزرے گی تو وہ گرے گا ہی, بچنا اس کو مشکل ہے. تو یہ جن اتنا کمزور ہے, خالی اسکوٹر کو ہی گرا رہا ہے, کار کو نہیں گرا رہا. اب ایسی افواہیں چھوڑنا جو ہے نا, مسلمانوں میں اس طرح کی خرابیاں ڈالنا یہ گناہ کا کام ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے, جس نے بھی اس طرح کی افواہیں چھوڑی ہیں نا وہ توبہ کرے. لکھ کر بھی ڈالا ہے سوشل میڈیا میں, یہ غلط کام ہے. اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک خواب بخاری شریف جلد اول پیج نمبر 467 حدیث نمبر 1386. دیکھو جس طرح ہے فرماتے ہیں خواب میں ایک شخص میرے پاس آیا اور بولا چلیے. میں اس کے ساتھ چل دیا. میں نے دو آدمی دیکھے, ان میں ایک کھڑا اور دوسرا بیٹھا تھا. کھڑے ہوئے شخص کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور تھا, لوہے کی سلاخ جس کا ایک طرف کا سرا مڑا ہوا ہوتا ہے, جس سے وہ بیٹھے شخص کے ایک جبڑے میں ڈال کر اسے گدی کی طرف چیر دیتا ہے. گردن کا پچھلا حصہ جو نا بیک, یہ گدی کہلاتی ہے, تو گدی تک یہ چیر دیتا. پھر زنبور نکال کر دوسرے جبڑے میں ڈال کر چیرتا. اتنے میں پہلے والا جبڑا اپنی اصلی حالت میں لوٹ آتا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میں نے لانے والے شخص سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ جھوٹا شخص ہے, اسے قیامت تک قبر میں یہی عذاب دیا جاتا رہے گا. یہ جبکہ ایک روایت میں کہ یہ جھوٹا شخص ہے جو جھوٹی خبریں دیتا تھا, اور لوگ اب بخاری شریف کے الفاظ جو ہے نا وہ اس طرح کے, یہ جھوٹا شخص ہے جو جھوٹی خبریں دیتا تھا اور لوگ اسے لے اڑتے تھے, یہاں تک کہ وہ جھوٹ ساری دنیا میں پھیل جاتا, اس کے ساتھ قیامت تک یوں ہی ہوتا رہے گا. یعنی اس کو یہ سزا قیامت تک ملتے رہے گی جھوٹی افواہیں اڑانے والے کو. تو اس طرح وہ تفریحاً لوگ چھوڑ تو دیتے ہیں جھوٹی خبر, اب تو سوشل میڈیا ہے. پہلے اگر افواہ اڑتی بھی تھی تو گلی محلے تک, گاؤں گوٹ تک رہتی تھی. کوئی پورے شہر میں بہت بڑی کوئی افواہ ہو ہیوی تو پھیلتی ہوگی, دنیا بھر میں پھیل جاتی ہے طرح طرح کی, مطلب یعنی کہ جھوٹی افواہیں. تو یہ گناہ کا کام ہے, اس سے توبہ کرے. اور سوشل میڈیا پر اس طرح کی افواہیں, یہ بھی سوشل میڈیا کی افواہیں طرح طرح کی چلتی رہتی ہیں, تو اس کو آگے شیئر نہیں کرنا چاہیے. لوگ بھی آگے بڑھاتے رہتے ہیں آنکھیں بند کر کے, تو یہ بھی اس کے مطلب حصے دار ہو جاتے ہیں. تحقیق کے بعد ہی کوئی قدم اٹھا جائے, اس میں بھی ذہن نصیب ہم یہ غور کرنے میں کامیاب ہو جائے کہ میں یہ جو آگے بڑھاؤں گا اس میں ثواب ملے گا کہ نہیں. اللہ کرے ہم ثواب کے کام کریں, گناہوں سے بچے. تو یہ عام طور پہ یہ جھوٹے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی مطلب خبریں اڑاتے ہیں. قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. پارہ 26 سورۃ الحجرات آیت نمبر 6 ترجمہ کنزل ایمان. اے ایمان والو, اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو, یعنی یہ تحقیق کر لو کہ صحیح ہے یا غلط, کہ کہیں کسی قوم کو بے جانے ایذا نہ دے بیٹھو, پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ. تو بہت احتیاط کرنی ہے. ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف میں, کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دے. تو یہاں تو بہت یعنی کہ دھڑلے کے ساتھ سنی سنائی باتیں ہمارے رائج ہیں, بیان کرتے رہتے بولتے رہتے. تو یہ سوشل میڈیا نے واقعی یعنی کہ جہنم کا شارٹ کٹ بنا دیا ہے, جیسے دبا دب اس کے ذریعے لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں. اللہ کریم سوشل میڈیا کی ان آفتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. البتہ سوشل میڈیا کے سلسلے ایسے بھی ہیں جو جنت کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن یہ سلسلے بہت کم ہیں، زیادہ تر بس گناہوں کا بازار گھر میں اس کے ذریعے جس کے چاہتے ہیں عزت اتار دیتے ہیں، عزت کی دھجیاں بچھڑ دیتے ہیں، جھوٹی افواہیں اڑا کر خالی بس قلبی طور پر یعنی ذہنی طور پر تھوڑا مزہ آتا ہے، بس فرحت ہوتی ہے، لیکن عذاب اتنا بڑا مول لیتے ہیں لوگ، ڈرتے نہیں ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا افواہ کو انگلش میں کہتے ہیں رومرز، جبڑا یعنی جا.
آج اسٹارٹ میں بھی ایک کلپ چلا تھا جس میں حسن رضا نے آپ کو دم کیا اور ہمیں بھی میسیجز آئے، آپ کی طبیعت کے حوالے سے بھی پوچھا گیا ہے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے.
یہ تو یہ بات یہ آج کل کا تو نہیں ہے، تھوڑے دن ہو گئے اس کو، سوشل میڈیا میں بھی چلا تھا. اس وقت میری طبیعت ظاہر تو ہے، ٹھاؤں ٹھاؤں کرتا ہوں وقفے وقفے سے، جتنا ظاہر ہے بس وہی، مطلب یہ کہ بوڑھے کو پوچھنا بھی یار پوچھنا چاہیے اچھا لگتا ہے، لیکن اب بےچارا تفصیل بتائے گا تو پھر پوچھنے والا تنگ آ جائے گا، تو پوچھے لیکن جواب طلب نہ کرے. اس میں عافیت ہے، یک بڑھا پاؤ سد عیب، ایک بڑھا پا ہزار بیماری. وہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرے کہ میرے گناہوں کی بیماریاں چلی جائیں، نیک بن جاؤں. اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آج امیر علیہ سنت کی ہمشیرہ کی برسی کے حوالے سے ایصال ثواب کا بھی اہتمام کیا گیا. تخصص فی الفقہ کے جو طلباء کرام ہیں آج الحمدللہ انہوں نے آپس میں صفحات تقسیم کی اور پوری بخاری شریف اس کا ختم شریف بھی ہوا.
کیا بات ہے، ماشاءاللہ، واہ بھائی.
اور مختلف مقامات سے ہمیں جو ایصال ثواب ملا ہے اس کی بھی تفصیل عرض کرتا ہوں کہ الحمدللہ ملک و بیرون ملک سے کثیر تعداد میں عاشقان رسول نے ایصال ثواب بھیجا ہے. قرآن پاک 7315 مختلف پارے، 12,79,529، سورہ یاسین شریف 1,94,749، سورہ ملک شریف 1,89,003، سورہ واقعہ 30,723، سورہ اخلاص 14,16,993، سورہ مزمل 87,617، سورہ فاتحہ 8,39,830، مختلف سورتیں 4,45,612، چار کل شریف 1,34,318، کلمہ طیبہ 80,16,432، درود پاک 16,16,24,668، آیت کریمہ 13,06,545، مختلف اذکار 1,45,04,983، نفلی روزے 2,149، نوافل سورہ رحمان درود تاج آیت الکرسی، عمر بھر کی نیکیاں تسبیح فاطمہ درود تنجینہ بسم اللہ شریف، مختلف اوراد استغفار. الحمدللہ یہ کثیر ایصال ثواب جو ہے وہ امیر علیہ سنت کی ہمشیرہ کو کیا گیا، امیر علیہ سنت کی ملک بھی کیا ہے.
ماشاءاللہ کافی تعداد میں ایصال ثواب کرنے والوں نے کیا ہے، میرے مدنی بیٹوں نے، مدنی بیٹیوں نے، مدنی قافلوں میں سفر کی نیتیں بھی مجھے ملی ہیں، تو الحمدللہ اللہ سب کی یہ پیشکش قبول فرمائے. اور یہ ثواب آخر میں جب دعا کریں گے نا اس میں انشاءاللہ ایصال ثواب کر دیں گے انشاءاللہ. اللہ کرم فرمائے، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. بڑی دلجوئی کرتے ہیں آپ لوگ، اللہ آپ کو بھی محروم نہ فرمائے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، سب اس کی برکت ہے، باقی کون کس کو یاد کرتا ہے. سب کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ ثوابات ایصال ثواب کیے. فردن فردن تو ظاہر ہو ہی نہیں سکتا, پتا بھی نہیں چلتا, ڈھیروں ڈھیر اس طرح بھائیوں نے یہ ترکیبیں کی ہیں. اللہ سب کو جانتا ہے, سب کے دل جانتا ہے, سب کا اخلاص جانتا ہے, یہ بھی جانتا ہے کون سچا ہے کون نہیں ہے, سب اس پر روشن ہے. تو اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر فرما دے, سب کو بے حساب بخشے, جنہوں نے ایصال ثواب کیا سب کو اللہ پاک برے خاتمے سے بچائے. آمین بجاہن نبی جلمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
الحمدللہ امیر علیہ سنت ہر ہفتے کو کسی ایک رسالے کے پڑھنے سننے کی ترغیبی ارشاد فرماتے ہیں اور پڑھنے سننے والوں کو اپنی دعاؤں سے بھی نوازتے ہیں. آنے والے ہفتے کو جس رسالے کو پڑھنا یا سننا ہے, آئیے سنتے ہیں دعائے عطار.
ماں باپ بیوی اولاد حتیٰ کہ فوت شدہ تندرستی وغیرہ جس پر بھی صبر کرے گا انشاءاللہ جنت پائے گا. یا رب المصطفیٰ جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ صابر بوڑھا پڑھ یا سن لے اسے مصیبتوں میں صبر کرنے کا حوصلہ عطا فرما, اس کو پل صراط سے سلامتی کے ساتھ گزار اور اس کی بے حساب مغفرت فرما. صلی اللہ تعالی علی محمد.
گزشتہ ہفتے جو رسالہ پڑھا سنا گیا الحمدللہ اس کی کارکردگی ہمیں موصول ہوئی ہے. پاکستان میں اسلامی بھائیوں کی تعداد 17,81,574, پاکستان میں اسلامی بہنوں کی تعداد 5,37,524, اوورسیز میں اسلامی بھائیوں کی تعداد 2,47,364, اوورسیز میں اسلامی بہنوں کی تعداد 1,22,961. الحمدللہ یہ رسالہ 26,89,423 26,89,423.
سبحان اللہ, 27 لاکھ کا ہدف دیا تھا.
جی جی
ماشاءاللہ یہ سرحدوں کو چھو رہا ہے 27 لاکھ کی. کئی ایسے بھی ہوتے ہوں گے نا جو کارکردگی اس میں شامل نہیں ہوتی.
جی جی
تو ابھی اس کو 27 کو باقی رکھتے, صابر بوڑھا کے لیے بھی 27. صابر بوڑھا یہ سمجھتے ہوں گے وہ صابر نام کا آدمی ہوگا بوڑھا, غالباً کئی لوگ یہ سمجھتے ہوں گے. صابر میں صبر کرنے والا, بوڑھا صبر کرے یہ زیادہ مطلب نوٹ کرنے والی بات ہے. میں صحیح بولتا ہوں, آپ کو شاید اندازہ ہو یا نہ ہو بوڑھا فوراً غصے میں آ جائے گا, جلال میں آ جائے گا. ذرا مزاج کے خلاف آپ کر دو تو غصے سے کانپ رہا ہوگا. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں, عموماً یہ عموم پر بات ہے کہ بوڑھے کو جلدی غصہ آئے گا جوان کو کم, لیکن بعض جوان بھی بالکل انگارا ہوتے جو غصے والے ہوتے. بہرحال یہ کہ یہ پڑھے کہ یہ صابر بوڑھا یہ کیا ہے اور اس میں کیا کچھ ہے, تو ظاہر پڑھیں گے تو پتا چلے گا. اچھا اس میں کچھ ایک شاید پرنٹنگ مسٹیک ہوئی ہوگی, کیا ہوا ہوگا یہ ذرا میں مجھے یاد آ گیا درج کر دوں. یہ نوٹ کر لے, قلم وغیرہ لے لیں, اسکرین پر دکھانے کی بھی ترکیب شاید نہیں ہے.
میں
جی جی ہاں یار تو شارٹ اسکرین کیا بولتے ہیں اس کی کر لیں تاکہ آپ اصلاح کر سکیں.
اس کی اگر یہ مدین چینل کے ناظرین اگر پکچر لے لیں گے تو یہ سمجھنا بھی آسان ہوگا.
جی جی اصل اس 6 کا 7 ہو گیا ہے, اب کہاں ہو گیا کیسے ہو گیا, یعنی کہ فیضان ریاض الصالحین جلد اول میں یہ کوئی شاید کمپوزنگ کی بھول ہوئی ہے, تو یہ رسالہ جو جنہوں نے مرتب کیا تو اسی سے لیا ہے, تو ان وہاں بھی سات تو یہ انہوں نے بھی وہی دے لیا. یہ پتہ چل گیا کسی نے توجہ دلائی تو یہ تصحیح کے لیے میں اعلان کر دوں. فیضان ریاض الصالحین یہ مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے. فیضان ریاض الصالحین جلد اول صفحہ نمبر 418 کی لائن نمبر 6, اور اس ہفتے کے رسالے صابر بوڑھا پیج نمبر 9 کی لائن نمبر 11 کا ایک لفظ درست کر لیجئے. درستی سے پہلے عبارت یہ تھی، اللہ پاک اس کے لیے 700 درجات لکھے گا، جبکہ درست عبارت یہ ہے اللہ پاک اس کے لیے 600 درجات لکھے گا. تو یہ 7 کو 6 کر دیں گے درست ہو جائے گا. تو یہ آپ کے پاس اگر فیضان ریاض الصالحین جلد اول ولیوم فرسٹ ہے تو اس میں بھی آپ کو یہ تصحیح کرنی ہے، پیج نمبر 418 لائن نمبر 6 میں، اور جو رسالہ خریدا آپ نے اس میں پیج نمبر 9 اور لائن نمبر 11 میں یہ درستی کرنی ہے.
یہ مدنی شاہ کے ناظرین اگر اس کی پکچر لے لیں گے، اسکرین شاٹ لے لیں گے تو یہ آپ کو آسانی ہو جائے گی.
تھوڑا 6 اور 7 کا فرق ہے، یہ لکھنے میں تو مجھ قلم سے وہ اب صحیح کر سکتے ہیں. تو جتنے رسالے جن جن مکتبات المدینہ میں موجود ہیں یہ ان سب پر ضروری ہے کہ وہ اس کو کاٹ کے 6 کر دیں، 7 کو کاٹ کے 6. اور سوشل میڈیا پر جو وائرل ہوا ہے رسالہ اس پہ بھی تصحیح کر کے، اب وہ ہونا تھا وہ ہو گیا، تصحیح کر کے دوبارہ اس کو وائرل کر دیا جائے.
اچھا.
اور میرا یہ صوتی پیغام بھی وہ مختصر کر کے ترکیب سے یہ کل ہی وائرل کر لیا جائے، اس میں یہ ہیڈنگ دے دی جائے ایک اہم وضاحت تاکہ وہ سننے والے آدمی اس کو کلک کرے سنے. صلوا على الحبيب على محمد. فرمان نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. تین مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی چینل پر ناظرین سے کچھ سوالات بھی ہوتے ہیں. پچھلے مرتبہ جو سوال ہوئے کہ کون سی چیز دنیاوی کھانوں کی سردار ہے، جواب گوشت. سوال نمبر 2، اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا تاریخی نام کیا ہے، جواب المختار. سوال نمبر 3، مفتی دعوت اسلامی روزانہ کتنا قرآن کریم پڑھتے تھے، جواب ایک منزل. درست جواب دینے والوں کے نام ام عاشر راولپنڈی، شیخ خان محمد اتاری کراچی، بنت صادق ڈیرہ غازی خان، بنت نعیم کرم پور، بنت احمد اتاری رحیم یار خان، امان اللہ اتاری اوستا محمد، بنت عبد القیوم ٹنڈو جام.
اچھا، یہ نام سلیکٹڈ ہوتے ہیں
جی،
اور ان بھی نام آتے ہیں جی.
تمام درست جواب دینے والوں میں سے قرآن دازی کے ذریعے نکلنے والا نام ہے ام معوض اتاریہ راول بنڈی، ان کو تحفے میں 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا، جو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانڈ سے کتابیں لینے کی صورت میں کیش کروایا جا سکتا ہے.
ام معوض
ام معوس
اتاریہ.
دینی کاموں کی تحریکیں پاکستان و بین الاقوامی امور. جائزہ تحریک اسلامی بہنوں کی تعداد 121,208، اسلامی بہنوں کی تعداد 118,195. ایک پارہ پڑھنے یا سننے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 69,859، اسلامی بہنوں کی تعداد 29,064. آدھا پارہ پڑھنے سننے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 65,301، اسلامی بہنوں کی تعداد 37,070. 1200 مرتبہ درود شریف پڑھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 75,837، اسلامی بہنوں کی تعداد 55,265. 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 175,458، اسلامی بہنوں کی تعداد 95,769. گھر درس اسلامی بھائیوں کی تعداد 50,599، اسلامی بہنوں کی تعداد 69,620. تفسیر سننے سنانے کے حلقے کے شرکا اسلامی بھائیوں کی تعداد 71,222. 12 منٹ مطالعہ اسلامی بھائیوں کی تعداد 152,181، اسلامی بہنوں کی تعداد 85,871. نفل روزہ رکھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 10,299، اسلامی بہنوں کی تعداد 13,245. زلفے رکھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 21,520. تہجد پڑھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 15,829، اسلامی بہنوں کی تعداد 10,106. ہفتہ وار اجتماع میں رات گزارنے والے 2806. یہ ہمیں اس ہفتے کی کارکردگی ہمیں موصول ہوئی ہے.
ماشاءاللہ. ناظرین سے مزید سوالات. اسلامی بہن نے محرم کا نام اور نمبر لکھے. اسلامی بہن نے اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھے، یعنی ام فلاں یا بنت فلاں. سوال نمبر ایک، قرآن کریم میں کتنے انبیاء کرام علیہ السلام کے نام ہیں؟ سوال نمبر دو، قرآن کریم کی کتنی سورتیں انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پر ہیں؟ صرف تعداد بتائیے. سوال نمبر تین، نماز میں چھینکانا کس کی طرف سے ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں بڑھے اس لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
میرا نام عبد المجید ہے، میں لاہور سے تشریف لایا ہوں. میری بیٹی نور فاطمہ جس کی عمر 8 ماہ ہے، جو برین کینسر میں مبتلا ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں تاکہ اللہ پاک اسے صحت عطا فرمائے. آپ اپنا دم کیا وہ پانی دیں اور اس لیے دعا کریں.
اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کی شہزادی کو شفا کلی عطا فرمائے. آزمائش ہے بس، اللہ صبر عطا فرمائے، اجر عطا فرمائے، رحمت کی نظر فرمائے. 7 دن تک روزانہ باوضو یا رقیب 100 بار اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر کینسر کے مریض پر دم کیجئے، اگر زخم ہو تو اس پر بھی دم کیجئے. اگر کینسر کا زخم جسم کے اندرونی حصے پر یا پردے کی جگہ ہو تو اس زخم کی جگہ پر کپڑے کے اوپر دم کر دیجئے. اگر جسم کے باہر زخم ہے تو سرسوں کے تیل پر بھی دم کر دیجئے اور وہ تیل مریض کے زخم پر لگاتا رہے، انشاءاللہ عزوجل زخم صحیح ہو جائے گا اور کینسر دور ہوگا. یہ بیمار عابد پیج نمبر 40-41 پر لکھا ہوا ہے. اللہ کرم فرما، اللہ عافیت نصیب فرما. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آج ہمارے مجلس حکیم کے بھی ایک اسلام بھائی حکیم عبد المجید، یہ ریجن ذمہ دار تھے ملتان ریجن میں، ان کا بھی آج حادثہ ہوا ہے. امیر اہل سنت سے دعا کی درخواست ہے کہ ان کے لیے بھی دعا فرمائیے گا.
آمین آمین، اللہ بیچاروں ان کو بھی شفا دے. حکیم عبد المجید، اللہ پاک شفا دے، اللہ عافیت. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہمارے گناہوں کو معاف فرما. پروردگار آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیاں اور جو نیکیاں مجھے حصال ثواب کی گئی، ان سب پر اپنے کرم کے شان شان عجر عطا فرما. خصوصاً میری مرحومہ بڑی بہن زہرا بنت حاجی عبد الرحمان کئی سال ثواب کے لیے، جنہوں نے نیکیاں مختلف نیکیوں کا تحفہ دیا، اے اللہ ان سب پر اپنے کرم کے شاین شان اجر عطا فرما. یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ سارا اجر و ثواب تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفی، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث الاعظم، غریب نواز، اعلی حضرت، صدر شریعت، قطب مدینہ، صدر الفاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی، حاجی فاروق، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، آمین. خصوصاً میری مرحومہ بہن جن کی آج برسی گزری 2 جمادی 1442 زہرا بنت حاجی عبد الرحمن، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، رب کریم ہماری بے حساب بخشش فرما، ساری امت کو بخش دے. الہ العالمین گناہوں سے بچنے کا ذہن مل جائے، ہم گناہوں سے دور بھاگے، نیکیوں کے قریب جائے، ایسے بن جائے. اے اللہ پاک نیکیوں سے محبت دے، نیکوں سے بھی محبت دے، گناہوں سے ہمیں نفرت ہو جائے. الہ العالمین ہماری توبہ قبول کر لے، ہم سچی توبہ کرتے ہیں، اے اللہ گناہ نہیں کریں گے لیکن پھر پھنس جاتے ہیں، کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں ہو ہی جاتا ہوں مبتلا یا رب. پروردگار عالم ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، جن کی رقمیں لوگوں نے پھنسا دی ہے، دبا لی ہے، بیچاروں کے حقوق مل جائیں. الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت ہو، جو بیٹوں کے طلبگار ہیں ان کو نیک بیٹے عافیت کے ساتھ نصیب ہو، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں نیک صالح رشتے عطا ہو جائے. الہ العالمین جو گھریلو جھگڑوں ناچاکیوں میں مبتلا ہے بےچارے, اس سے نکل آئے گھر, امن کے گہوارے بن جائے, سب شریعت کے پابند ہو جائے, ہمارا بچہ بچہ نمازی اور سنتوں کا عادی ہو جائے. اے اللہ, دنیا کی محبت دلوں سے نکلے, ہمارے دلوں میں عشق رسول پیدا ہو جائے. الہ العالمین, ہمیں سچا پکا عاشق رسول بنا, عاشق صحابہ و اہل بیت و اولیاء بنا. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی.
میں گناہ میں گناہ لتھیڑا ہوا ہوں, بد سے بد سے بگڑا ہوا ہوں, میں گناہ میں لتھیڑا ہوا ہوں, بد سے بد سے بگڑا
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی حشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
خوف خدا عشق مصطفیٰ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.